أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين چھ واقعات قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور ان چھ واقعات میں سے چھٹا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور میں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں پھر کئی واقعات ذکر کیے گئے ہیں کچھ کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا اور کچھ کا بیان آگے آنے والا ہے یہاں سے پانچواں واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے کوئی طور پہ آنا ہے اور وہاں آپ کو کتاب دی جائے گی. شروع کے اندر 30 دن کا وعدہ تھا اور پھر اس میں مزید 10 دن کا اضافہ ہوا اور 40 دن کے اندر, یہ 40 دن کا چلہ تھا اور اسی 40 دن کے چلے کے کاٹنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی. تو یہاں پانچ واقعے کا بیان ہے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہوا تھا 30 دن کا اور پھر تتمہ کس کے ساتھ ہوا؟ 30 دن کا 10 دن کے ساتھ. تو یہ 30 دن ذی قعدہ کے تھے اور 10 دن پھر ذی الحجہ کے تھے اور اسی کے ساتھ 40 دن پورے ہو گئے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا خلیفہ رہے میری قوم میں. تو یہاں یہ یاد رہے کہ یہاں خلافت نبوت میں نہیں تھی, اس لیے کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہاں خلافت حکومت میں تھی کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن حاکم اور سلطان نہیں تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم اور سلطان بھی تھے. تو انہوں نے جو اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا تھا نبوت میں نہیں بنایا تھا بلکہ سلطنت میں بنایا تھا اور اس طریقے سے حکومت میں بنایا تھا کہ آپ میرا نائب رہے میرے بعد. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. آپ اصلاح کرتے رہنا اور بدعمل کے رائے پر عمل نہ کرنا. ولا تتبع سبیل المفسدین, جو بدعمل لوگ ہیں امت کے اندر آپ ان کے رائے پر عمل نہ کرنا, اس لیے کہ بدعمل کے رائے پر عمل میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ نے میرے آنے تک سارے امور کو دیکھنا ہے اور اس طریقے سے اصلاح کرتے رہنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ بدعمل کے رائے پر عمل نہ کرنا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست پیش کی, ربی ارینی نفسکا, یا اللہ مجھے اپنی ذات بتا دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کے ذات کو دیکھ سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں. انظر الیکا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن ایسا کرے کہ میں اپنا جلوہ پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں اور اپنی تجلیات کے ایک جھلک میں پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں. اگر پہاڑ میری تجلیات کو برداشت کر سکا تو پھر آپ بھی برداشت کر سکیں گے. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا دنیا کے اندر عقلاً جائز ہے یا نہیں ہے. تو متکلمین کہتے ہیں کہ اگرچہ عقلاً جائز ہے لیکن واقعی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ پاک نے ان آنکھوں میں اللہ کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھی ہے. ہاں عقلاً اس لیے جائز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہماری آنکھوں کے اندر یہ طاقت پیدا کرے تو پھر ہم ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. جیسے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت پیدا کریں گے اور جب طاقت پیدا کریں گے تو ہم پھر ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی وہی طاقت ہماری آنکھوں میں پیدا کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے پیدا نہیں کی ہے, اس لیے واقعی نہیں ہے رویت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ لن ترانی, یہ جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کا, ولیکن انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھیے, فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, میں اپنی تجلیات پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں, اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ سکا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات پہاڑ پہ ڈال دی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات موسیٰ علیہ السلام پر تو نہیں گری تھی, اس لیے وہ تجلیات کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئے, لیکن تجلیات جب پہاڑ کے اوپر پڑ گئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اس منظر کو جب انہوں نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کی وجہ سے ایک مرتبہ انہوں نے بے ہوشی کائی ہے, اس لیے قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش نیچے آئے گا تو سارے کے سارے لوگ بے ہوشی میں چلے جائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوں گے, کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں جب دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ساتھ پاس جو ہے کھڑے ہوں گے. تو حضرت نے بات جو بیان کی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا یہ ہے کہ یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ بے ہوش نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ اللہ کے تجلیات سے ایک مرتبہ انہوں نے بے ہوشی کائی تھی اس موقع پر. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك, جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تبت الیک, اور مشتاقانہ درخواست سے میں رجوع کرتا ہوں, یعنی جو درخواست میں نے آپ کو دی تھی کہ اللہ اپنی ذات مجھے دکھائے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ مشتاقانہ درخواست تھی اور اسی مشتاقانہ درخواست سے میں رجوع کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے آپ کو چنا ہے تمام لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے اور اس طریقے سے اپنے کلام کے لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ بغیر ملک کے واسطے کے براہ راست کلام کرنا ہے, اور اس منصب کے لیے, رسالت کے منصب کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلام کے منصب کے لیے میں نے آپ کا انتخاب دیا ہے اور یہ اعزاز آپ کو دیا جائے گا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان اور اس طریقے سے اپنے انعام کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے. وَكَتَبْنَا لَهُ الْأَلْوَاحَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ فضائل تورات ہے کہ ہم نے تورات کے اندر, تورات کے جو تختے تھے اس کے اندر ہم نے تمام کے تمام چیزوں کو درج کیا تھا, یعنی مما یحتاجون الیہ من امر الدین, امور دین میں سے جن جن چیزوں کی طرف ضرورت پڑتی ہے پڑتی تھی اس زمانے کے اندر, ان تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں درج کیا تھا ان تختیوں کے اوپر جس میں تورات جو ہے نا وہ مکتوب تھا. موعظتن, اور اسی طریقے سے نصیحت بھی تھی اس میں. وتفصیلا لکل شیء, اور اسی طریقے سے احکام ضروریہ کی تفصیل بھی تھی اس میں. فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها. اب یہاں ترغیب ہے اطاعت کی کہ آپ بھی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دے کہ ياخذوا باحسنها. تورات میں جو خوبصورت اور اچھے احکامات ہیں سب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے. تو مراد اس سے کیا ہے, تورات کے تمام احکامات ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات دیے تھے تورات کے اندر وہ سارے کے سارے احسن تھے, اس میں ایک حکم بھی غیر احسن نہیں تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے احسن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا اور اس طریقے سے تامنے کا حکم دیا. تو گویا کہ تورات میں دیے گئے تمام کے تمام احکامات کو مضبوطی کے ساتھ اللہ پاک نے تامنے کا حکم دیا. سأریکم دار الفاسقین, اور عنقریب میں آپ کو دکھاؤں گا فاسقین کے گھر. فاسقین سے مراد یہاں کون ہے؟ عمالقہ ہے, یعنی عمالقہ کی جو آبادی ہے اور ان کے جو گھر ہے اور اسی طریقے سے ان کے جو ریاست ہے, یہ بشارت ہے کہ ان عنقریب آپ لوگوں کے قبضے میں آ جائے گی اور اس طریقے سے ان کو یہاں سے جانا پڑے گا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ تبارک و تعالی بطور ترہیب فرماتے ہیں, یعنی جو مخالفین ہیں ان کے لیے ترہیب ہے کہ سأصرف عن آیاتی, میں پیر دوں گا اپنی آیات سے. الذین یتکبرون فی الارض, وہ لوگ جو زمین پر تکبر اختیار کیے ہوئے ہیں بغیر الحق, ناحق طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کا حق تو صرف اس کو حاصل ہے کہ جو سب سے بڑا ہو اور بڑائی اس کے پاس ذاتی ہو اور وہ بڑائی اس سے کبھی جانے والی نہ ہو. تو اس اعتبار سے تکبر کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اللہ کے سوا مخلوق اگر تکبر کے طرف جاتی ہے اور تکبر اختیار کرتی ہے تو مخلوق کا تکبر کو اختیار کرنا یہ ناحق تکبر اختیار کرنا ہے. تو زمین پر جتنے لوگ ناحق تکبر اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے نظروں کو اور ان کے عقلوں کو پیر دوں گا اپنی آیات سے, اور اس طریقے سے میں ان کو اپنی آیات سے محروم کر دوں گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اور ایک آدمی اگر اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحریمات میں واقع ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کے سمجھ سے، احکام کے سمجھ سے اور آیات کے سمجھ سے محروم کر دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگرچہ یہ لوگ ہر قسم کے معجزے کو دیکھے، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دیں گے ان کے سوچ کو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشَادِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر یہ ہدایت کا راستہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یہ ہدایت کے راستے کو پھر نہیں اپنائیں گے زندگی گزارنے کے لیے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھے، یتخذوہ سبیلا، تو اسی کو پھر یہ اپنائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر چکے ہیں ان کو محروم کرنے کا، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس لیے آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ احتیاط سے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے جو ہے نا قبول کرو اور اپناؤ، اور اسی طریقے سے ایسی باتیں زبان پر نہ لاؤ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اس طریقے سے کسی حکم کو حقارت کے نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے اور آپ کے دل کو یوں گمایا، تو پھر مرتے دم تک ہدایت سے محروم رہو گے اور دوبارہ اس طرف آپ کے اندر رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے انتہائی محتاط زندگی گزارنی ہے، بیہودہ کلمات زبان پر نہیں لانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معمولی غلطی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارے دلوں کو پیر دے، حق سے کس کے طرف؟ باطل کے طرف، اور ہدایت سے کس کے طرف؟ گمراہی کے طرف۔ پھر ہدایت کا راستہ باوجود نظر آنے کی ہم اختیار نہیں کر پائیں گے، جس طریقے سے یہاں کہا گیا، اور گمراہی کا راستہ نظر آتے ہی ہم اس پر جو ہے نا کیا ہو جائیں گے، چلنا شروع کر دیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سبب گمراہی ہے، ذالکا بے انہم، یہ سبب گمراہی ہے، یہ اس کا سبب کیا ہے؟ بے انہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات سے یہ لوگ بے خبر بنے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر لیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، یہ انجام مکذبین بیان ہو رہا ہے، والذین کذبوا انجام مکذبین ہے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرة، اور اسی طریقے سے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو حبطت اعمالهم، برباد ہوئے ان کی محنتیں، یعنی ان کی ساری محنتیں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکارت کر دی ان کے اعمال۔ هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اب وہی بدلہ پائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہی کا بدلہ، اسی کا بدلہ یہ پائیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ، موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر تشریف لے گئے، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ اس طریقے سے آپ نے اس سے پہلے واقعی کے اندر پڑھا، جب دریا کو عبور کر کے پار چلے گئے تو وہاں ایک قوم سے ملاقات ہو گئی جو بت پرستی کے گناہ کے اندر مبتلا تھی، اور وہاں انہوں نے ایک نیا فرمائش پیش کر دیا، نیا مطالبہ کر دیا کہ جس طریقے سے ان کا ایک الہ ہے اور یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ایک الہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب کرے تو ہماری توجہ کو سمیٹنے کے لیے اور اس طریقے سے مرکوز کرنے کے لیے ایک بت ایک مجسمہ سامنے ہو، جیسے کہ ان لوگوں کے ہاں ایک بت اور ایک مجسمہ سامنے ہوتا ہے۔ تو یہاں تذکرہ ہے کہ سامری ایک سونار بھی قوم کے اندر تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ جتنا سونا چاندی زیورات ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر لو، اور اس کو پگھلایا اور اس طریقے سے اس سے ایک جسد بنایا گائے کے بچڑے کی، اور کچھ سوراخیں اس کے اندر ایسی جو ہے نا چھوڑ دی کہ آواز جب جاتی تھی تو اس سے جو ہے نا آواز نکلتی تھی، اور گائے کے بولی کے جو ہے نا آواز نکلتی تھی۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے، واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا، بنایا قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا بنایا، زیورات سے بچڑا بنایا، جسدن وہ ایک جسم تھا، لہو خوار، اور اس طریقے سے اس کے ایک آواز تھی، یعنی گائے کی آواز جو ہے نا نکلتی تھی جب ہوا ان کے سوراخوں میں جاتی تھی تو اس طریقے سے اس کو بنایا تھا کہ گائے کی آواز وہاں سے نکلتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس چیز کو ہم نے معبود بنایا ہے، گائے کے بچڑے کی اس تصویر کو اور اس مجسمے کو، وہ ہم سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور اسی طریقے سے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں راستہ بتائے، ایک بے جان چیز ہے، نہ ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے اور اس طریقے سے نہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے نہ ہم سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ ان تمام کے تمام کمالات سے 100% محروم ہے۔ جب محروم ہے تو آدمی کے عقل اگر سلیم ہو تو وہ آدمی کو ایسی مخلوق کو الہ بنانے سے روک دیتی ہے، لیکن یہاں ان کی عقلیں سلیم نہ رہی، اس لیے انہوں نے ایسے بے بس اور اس طریقے سے بے جان مجسمے کو کیا بنا دیا، معبود بنایا۔ اتخذوه وكانوا ظالمين، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے بات نہیں کر سکتا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے رہنمائی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اور زندگی کے کسی شعبے کے اندر یہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، لیکن بنا لیے انہوں نے اس کو معبود۔ وکانو ظالمین، اور یہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اس جرم عظیم کے ارتکاب کے بعد جب ندامت پیدا ہو گئی اور پچھتاوا پیدا ہوا، وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا، اور جب یہ سمجھ گئے کہ ہم گمراہ ہو گئے، یہ بالکل مشرک نہیں ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے جو بچڑے کا مجسمہ بنایا تھا وہ صرف اس لیے بنایا تھا کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن اپنے توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اور ادھر ادھر سے سمیٹنے کے لیے سامنے ایک مجسمہ ہونا چاہیے، اور یہ خیال ان کا شریعت کے متصادم تھا، یہ سوچ ان کے شریعت کے متصادم تھی، تو اس لیے سختی کی گئی اور بے انتہا سختی کی گئی۔ او انہم قد ظلوا، اور جب یہ سمجھ گئے کہ ہم گمراہ ہو گئے، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا اور ہماری خطا کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بخشا، لنكونن من الخاسرين، تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی، موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، یہ تنبیہ ہے، قوم کے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، غضبانہ غضبناک، آصفن غمناک، غضبناک بھی تھے اور غمناک بھی تھے کہ قوم کو میں نے کس حالت میں چھوڑا اور جب میں قوم کے طرف واپس آیا ہوں تو قوم کس گمراہی میں چلی گئی، آخر میری محنت کا کیا بنا. اس لیے غضبناک بھی تھے اور غمناک بھی تھے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. موسیٰ علیہ السلام تھے، غصے میں تھے، فرمانے لگے بری نیابت کی تم نے میرے جانے کے بعد میری. آجل تم امر ربکم، کیوں جلتی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، القا کا معنی پھینکنے کے ہے، لیکن یہاں پھینکنا مراد نہیں ہے، سرعت کے ساتھ رکھنا مراد ہے. اور اگر پھینکنا بھی مراد دیا جائے تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اللہ کے لیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب غصہ ہو اور اس کا دماغ، اس کا اثر دماغ پر اتنا زیادہ ہو کہ آدمی کو پھر کچھ پتہ نہ چلتا ہو، تو اس وقت پھر آدمی مکلف نہیں ہوتا ہے. اور اگر اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو اس خطا کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں القاء کا معنی پھینکنا نہیں ہے، یہ تو اس وقت توجہ کریں گے جب القاء کا معنی پھینکنا ہو، لیکن یہاں القاء کا معنی پھینکنا نہیں ہے، سرعت کے ساتھ رکھنا ہے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے سر کے، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور کھینچنے لگے غصے سے. قَالَ ابْنَ أُمَّ، ہارون علیہ السلام کہتے اے میرے ماں کے بیٹھے، ماں کو بیچ میں کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ ماں کا رشتہ بہت ہی زیادہ محترم رشتہ ہے، ماں کا ذکر آتا ہے تو یک دم دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس طریقے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے خالہ کے بیٹے، میرے پھوپھی کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، تو یہ مقدس رشتے ہیں، چچا کے بیٹے مقدس رشتے ہیں. ان رشتوں کا تذکرہ آتے ہی دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور یک دم جو ہے نا محبت بڑھتی ہے. تو ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے غصے کو کم کرنے کے لیے اور اس طریقے سے ان کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے کیا کہا، یا ابن اما، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قوم مجھے قتل کرتی. اگر میں زیادہ سختی دکھاتا تو ساری قوم ایک طرف ہو گئی تھی، اور انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، مجھے کیا کر لیتی، قتل کر لیتی. فلا تشمت بی الاعداء، آج آپ نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑا ہے اور گسیٹ رہے ہو، میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرنا. اس لیے کہ جو دشمن ہے آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ دیکھ کر وہ کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالم قوم کے صف میں مجھے مت ڈالنا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی خطا نہیں ہے. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اب یہ ہے استغفار موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میری خطا کو معاف فرما، میرے بھائی کی خطا کو معاف فرما. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، لہذا رحمت کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھ، ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرمائے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سینالهم غضب من ربهم، اللہ تبارک و تعالی کا غضب ان تک پہنچ کر رہے گا، اور اس طریقے سے دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کر رہے گی جس طریقے سے ذلت رسوائی سامری کی مقدر بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کی خبر دی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ, اور اسی طریقے سے بہتان لگانے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. تائبین کے لیے بشارت ہے. اتنی بڑی خطا کے بعد جن لوگوں کے دلوں کے اندر ندامت پچھتاوا پیدا ہوا اور وہ توبے کی طرف گئے تو ان کے لیے بشارت ہے. والذین عاملوا السیئات, جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا, ثم تابوا, لیکن ارتکاب گناہ کے بعد پھر انہوں نے توبہ کیا, من بعدہا ارتکاب گناہ کے بعد, وآمنوا اور ایمان لے کر آئے, ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم, اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ کا بندہ اگر توبہ کرتا ہے, ندامت اور پچھتاوا دل میں پیدا ہو کر اور توبے کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے, توبے کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ گناہوں کے بعد میرے بندے میرے طرف آئے اور اپنے گناہوں پر ندامت اور پچھتاوا اختیار کر کے میرے طرف آئے تاکہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. ولما سکت عن موسیٰ الغضب الغضب, جب غصہ تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے جب غصہ کیا ہو گیا, چلا گیا اور تھم گیا, اخذ الالواح, تو اس کے بعد پھر جو تختے انہوں نے تیزی سرعت کے ساتھ رکھے تھے ان کو اٹھایا, وفی نسختہا, اور ان تختیوں کے اوپر جو مضامین درج تھے اور جو مضامین لکھے گئے تھے اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے اس میں کیا تھا, ہدن, علم تھا, ورحمت, اور عمل کی باتیں تھی. علم بھی تھا اس میں اور اس طریقے سے عمل کا طریقہ بھی تھا. علم سے مراد کیا, عقائد, یعنی اس میں عقائد بھی تھے اور اس کے اندر عمل اعمال کا حکم بھی تھا اور اس طریقے سے اعمال کا طریقہ بھی تھا. للذین هم لربهم يرهبون, اور اس طریقے سے ہدن وہ کتاب ہدایت تھی تمام کے تمام لوگوں کے لیے, ورحمت, اور وہ کتاب رحمت تھی کس کے لیے, للذین هم لربهم يرهبون, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, ڈرنے والے تھے. واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا, یہ ساتواں واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے, قوم کے بڑے جمع ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے بات پر تو ہم اعتبار نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, جب تک اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم سے کلام نہیں فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا کلام ہے, میری کتاب ہے, موسیٰ علیہ السلام میرا نبی ہے, تو اس کے بغیر ہم ایمان نہیں لا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی تک اپنی قوم کی اس درخواست کو پہنچایا, اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا درخواست کو, اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کہ موسیٰ اپنے قوم کے منتخب نمائندوں کو ساتھ لے کر آئے اور طور پر آ جائے, میں براہ راست ان سے بات کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلائے ہیں اور اب اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ قوم سے نمائندے منتخب کرے. تو قوم نے 70 سرداروں کا انتخاب کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوئی طور پہ چلے, تشریف لے گئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے بات کی اور اپنے شان کے مطابق بات کی. کوئی طور پہاڑ کو جو ہے نا اٹھایا اور ان کے سروں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا, اور ان سے کہا کہ جو کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے تورات، اس کتاب کے اندر جتنے احکامات ہیں مضبوطی کے ساتھ تامنے یا نہیں تامنا، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے یا نہیں کرنا، بات بھی ہو گئی منوائے بھی، بات کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ ان کو لے کر آئے میں ان سے بات کرتا ہوں، تو بات بھی ہو گئی اور منوائے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار بھی کیا منوانے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حق حاصل ہے. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً لمیقاتہا، موسیٰ علیہ السلام نے چنا 70 آدمیوں کو اللہ سے ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، گستاخی کی تھی تو بات کرنے کا تو اللہ نے وعدہ کیا، بات بھی کی اور گستاخی کی سزا بھی دی، کیونکہ گستاخ سے گستاخ کے مزاج کے مطابق بات کی جاتی ہے، یعنی اس انداز میں بات کی جاتی ہے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور بات بھی ہو جائے. فلما اخذته الرجفۃ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، زلزلہ آیا اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے نا جگہ آیا ہے سیاہ آیا، ان کے اوپر آواز آئی، زلزلہ نیچے سے آواز اوپر سے آئی ان کے اوپر. من قبل وہی آیا، یا اللہ اگر آپ نے ہلاک کرنا تھا تو اس سے پہلے ان کو بھی ہلاک کرتے، مجھے بھی ہلاک کرتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، جو کام ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کرتے ہو. ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ تو امتحان ہے. تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء، اس امتحان کے ساتھ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں اور اس امتحان کے ساتھ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یا اللہ تو ہمارا حمایتی ہے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، یہ اپنی امت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے رحمت کاملہ کی دعا مانگی. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے حسنہ کا فیصلہ فرما اور آخرت کے اندر بھی میری امت کے لیے حسنہ کا فیصلہ فرما. اور یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد سب سے بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نبی کو دیکھا اور بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا، قال فظننت انہم امتی فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن بتائیے گا کہ نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. ولیکن انظر الی الافق فاذا سواد عظیم ثم قیل لی انظر الی الافق الاخر فاذا سواد عظیم، کہا گیا کہ افق کی طرف دیکھے تو وہاں تحدی نگاہ انسان انسان تھے، دوسرے افق کی طرف دیکھے وہاں بھی انسان انسان تھے، پھر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. تو آپ کی امت کے بعد سب سے بڑی امت کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی امت کے لیے یہی دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو ان کی امت کے لیے جو دعا دی ہے وہ بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ان ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا عذاب تو اس کو پہنچ کے رہے گا جس کو میں چاہوں گا، یعنی عذاب جن لوگوں کو پہنچے گا ان کی تعداد کیا ہوگی؟ کم. جن جن کو میں چاہوں گا میرا عذاب ان کے اوپر آئے گا، باقی رحمت میری عام ہے وہ سب کو ملے گی. عذاب صرف کس کے اوپر آئے گا؟ نافرمانوں کے اوپر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نافرمانوں کو بھی ملے گی دنیا کے اندر، اور فرمان برداروں کو بھی ملے گی. یہی وجہ ہے کہ دل کے دھڑکنیں ان کی بھی چل رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رزق ان کو بھی ملتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں تو ان کو بھی رزق ملتا ہے، اور ان کے دھڑکنیں بھی چل رہی ہے، اور ان کے رگوں کے اندر بھی اللہ پاک خون دوڑا رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے دنیا کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب تو صرف ان پر آئے گا جن پر میں عذاب ڈالنا چاہوں گا یا نافرمان، اور میری رحمت عام ہے، فرمان بردار نافرمان جتنے ہیں سب کو دنیا کے اندر میری رحمتیں ملے گی اور میرے نامات جو ہے ان کو ملیں گے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن مستحق اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کاملہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں. دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کی رحمت صرف کس کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، جن کے اوصاف یہاں بیان کی گئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اور آخرت کے اندر میں اپنی رحمت ان کو عطا کروں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کے حکم کے تعمیل میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور اسی طریقے سے وہ ہماری آیات پر اور اس طریقے سے قرآن مجید اور ہمارے کلام پر وہ ایمان رکھتے ہیں. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، اتباع کرتے ہیں کس کے؟ میرے رسول کے، جو کہ نبی اور امی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے زمانے کو جب الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ نبی امی جن کی صفات یہ پاتے ہیں ان کتابوں کے اندر جو کتابیں ان کے پاس ہیں، تورات انجیل زبور، ان تمام کتابوں کے اندر نبی امی کی تمام کے تمام صفات بیان کی گئی ہے. تو اسی نبی امی جب تشریف لائیں گے اور یہ اس کا کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے. مکتوب عندہم فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف، اب یہ ہے نا یہ فرائض نبی ہے، وہ نبی ان کو حکم دے گا بلائی کا، وینہاہم عن المنکر برائی سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات اور تمام کے تمام طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دے گا، ویحرم علیہم الخبائث اور ان تمام کے تمام خبائث جن کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیں گے نبی ان کے حرمت کا پیغام امت تک پہنچائے گا. وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور اس طریقے سے وہ بوجھ جو ان یہودیوں کے اوپر ان کی شریعت کے اندر جو ہے نا رکھے گئے تھے، اور وہ پابندیاں جو ان کے جو توق کی طرح ان کو ان کے گلے میں ڈالی گئی تھی، ان تمام کے تمام بوجھوں کو اور ان تمام کے تمام توقوں کو جو ہے نا ان سے کیا کریں گے؟ ہٹائیں گے. یعنی جب یہودی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ حضرت کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو ان کی شریعت کے اندر جو پابندیاں تھیں ان کے لیے، اور اس طریقے سے بہت ساری جو ہے نا طیبات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ان کے خطاؤں کی وجہ سے حرام قرار دیے تھے، وہ حرمت بھی کیا ہو گئی؟ ہو جائے گی ختم، اور وہ پابندیاں بھی ختم ہو جائے گی. الذی کانت علیہم فالذین آمنوا به، اب فرائض امت، جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ اور آپ کی حمایت کریں گے، وَنَصَرُوهُ اور آپ کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا نُورًا الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اسی طریقے سے اس نور کا اتباع کریں گے جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ نازل فرمائیں گے، قرآن مجید، اولئک هم المفلحون تو یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہوں گے. قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی بعثت کا اعلان ہے. یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیعا سب کے سب لوگوں کو، یہود کے طرف، نصارہ کے طرف اور مشرکین کے طرف، مجوس کے طرف اور ساری دنیا کے اقوام کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. الذی له ملک السماوات والارض اس ذات نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جس کے لیے آسمانوں کے اور زمینوں کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن به ای الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. لہذا اب تمہیں حکم یہ ہے، اصول کامیابی، فآمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وہ رسول جو نبی ہے اور امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، واتبعوہ یہ دوسرا اصول ہے کہ اس رسول کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حق کے ساتھ ہدایت کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے حق کے فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی حق کے ساتھ وہ لوگوں کے رہنمائی کرتے تھے اور حق کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے. اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن سلام اور اس طریقے سے ان کے ساتھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت ان کے بارے میں ہے اور اس آیت کے اندر ان کے مدح جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا تھا. یہ 8واں واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نمبر 6 میں ذکر کیا گیا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پھر چھوٹے چھوٹے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے 8 واقعات کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ 8واں واقعہ ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو 12 خاندانوں میں اور 12 قبیلوں میں تقسیم کیا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ میدان تین میں تھے، قوم نے درخواست دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ پانی کی کمی ہے، پانی کا انتظام ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا عصا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کسی سٹی ناظم کے پاس جانا نہیں پڑا کہ میری قوم میدان تی کے اندر پڑی ہے، پانی نہیں ہے، لہذا آپ پانی کا انتظام کریں اور اس طریقے سے جو ہے نا فوری لین بچھائی جائے، نہیں، لاٹھی پاس ہے اور ایک پتھر پر جو ہے نا لاٹھی کو مارا اور 12 چشمے جو ہے نا اس سے جاری ہو گئے اور ہر قبیلہ ہر قوم کے نام ایک ایک چشمہ الاٹ کر دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو جب ہر قبیلے کا الگ چشمہ ہوگا تو ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں سے جو ہے نا لڑیں گے نہیں پانی کے اوپر، اور اس طریقے سے الجھنے کی جو صورت ہے وہ بھی نہیں رہے گی. فم بچست منہ اسنتا عشرت عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کو اپنا اپنے چشمے کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. اسی میدانی تی کا واقعہ ہے، چٹیل میدان تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کا چھت ان کے سروں پر جو ہے نا کھینچ لیا، اور بادل جو ہے نا وہ سایہ بن کر ان کے سروں پر رہتے تھے. یہ ایک خصوصی انعام تھا اللہ تبارک و تعالی کا، اور اس طریقے سے ترنجمین اور بٹیر بطور غذا ان کو صبح شام ملتا تھا. اور اعلان ہوا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق میں نے تمہیں دی ہے بس اسی کو کھاتے رہو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی ہے، لوگوں نے اپنے ساتھ خود ظلم زیادتی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اگر کرتے تو آج شہر کے حکمران ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں ٹال مٹول کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کے اندر داخل ہونے سے 40 سال کے لیے روک دیا، اور شہر کا داخلہ 40 سال کے لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور اس میدان کے اندر میدان تی کے اندر اللہ پاک نے رہنے کا حکم دیا. لیکن وہاں پر بھی اللہ کے انعامات کا یہ حال تھا کہ لگاتار ان کو جو ہے نعمتیں مل رہی تھی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر کے اندر رہو اور جہاں تمہارا دل چاہے جس چیز کو دل چاہے کہو پیو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو وظیفہ آپ کو دے گا اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور کسی اور پیر کا وظیفہ نہیں لینا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، یہ کہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شہر میں داخل ہوتے وقت عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا، جھکے جھکے شہر سے شہر کے اندر کیا ہو داخل ہو، یعنی عاجزی اختیار کرو. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، سارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا. سنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کے تھوڑے اعمال کا بدلہ بڑا چڑھا کر میں دیتا ہوں، اس طریقے سے تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کروں گا، بلکہ تمہارے خطاؤں کو حسنات بھی کیا کروں گا، تبدیل کروں گا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، ان ظالموں نے کیا کر لیا، اس قول کو تبدیل کیا جو قول پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ دوسرا قول لے لیا، دوسرا وظیفہ لے لیا، اور اس وظیفے کے پیچھے ان کے ناکارہ عزائم تھے جسے جو ہے نا وہ پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کلمات کے اندر ہیر پھیر شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا وظیفہ چھوڑ کے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے ذہن سے جس وظیفے کا اختراع کیا وہی پڑھنا شروع کیا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا طاعون کے شکل میں. بما كانوا يظلمون، ان کے ظلم کی وجہ سے. یہ اپنے ساتھی کو تھوڑا سا جگایا کرو، یہ خدا کے بندے جو کتنی گہری نیند میں سو رہے ہیں، سویا سوئے کو کیا اٹھائے گا. دیکھو احمد دیر سے آیا، احمد نہیں ہوتا ہے تو کلاس آدھا ہوتا ہے. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت یہ جو بستی تھی شیر تھا دریا کے کناری اس کا نام ایلا تھا اور چونکہ اس شہر بستی کے رہنے والے وہ دریا سمندر کے قریب رہتے تھے اس لیے لوگ شکار کے بڑے شوقین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا امتحان لینا چاہا تو ظاہر امتحان اسی عمل میں لیا جاتا ہے جس عمل کا شوق آدمی کو بے پناہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیات متشابہات ہیں راسخین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان اسی میں لیا کیونکہ ان کا شوق کیا ہوتا کیا ہے راسخین کا تحقیق اور تدقیق تو منع کر دیا گیا کہ آپ اسکول میں چڑھے تو یہ ان کے امتحان ہے تو اس طریقے سے ان لوگوں کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا ہے اور ساری مچھلی ہفتے کے دن جو ہے نا وہ اوپر آ جاتی تھی تو ظاہر ہے شکاری اگر شکار کو دیکھتا ہے تو پھر اسے صبر نہیں ہوتا کیونکہ شکاری کو شکار کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ اس کو شکار کھیلنے میں آتا ہے تو شکار اگر زیادہ ہو اور بالکل پانی کے اوپر مچھلی آئے بہت زیادہ تو ظاہر ہے پھر صبر نہیں ہوگا اور یہ امتحان تھا اور یہ مچھلی ہفتے کے دن اوپر آتی تھی اور پھر عام دنوں کے اندر غائب ہو جاتی تھی اس لیے ان سے صبر نہیں ہوا انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے اور اس طریقے سے بڑے بڑے نالے جو ہیں وہ تالابوں میں لے کر آئے اور ان نالوں کے اندر مچھلیاں تالابوں میں آتی تھی اور پھر دروازہ بند کر دیتے اور پھر اتوار کے دن مچھلیاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہم نے تو افطار کے دن شکار کیا ہے ہیلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ یہ سوال ہے یہودی مدینہ سے اور برائے توبیخ جو ہے نا یہ سوال ہے یہودی مدینہ سے اور اس طریقے سے یہ تخویفی دنیاوی بھی ہے سوال یہودی مدینہ سے ہے توبیخ کے لیے ہے اور اس طریقے سے تخویفی دنیاوی بھی ہے کہ اے پیغمبر آپ ان یہودی مدینہ سے پوچھئے عن القرية التي كانت حاضرة البحر اس بستی کے بارے میں جو بحر قلزم کے کنارے تھی از یعدون فی السبت جب وہ حد سے نکل رہے تھے ہفتے کے دن اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا ہے اور انہوں نے شروع کر لیا از تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے پاس آتی تھی شرعن ظاہرتن یعنی ساری مچھلی اوپر آ جاتی تھی پانی کی سطح کے اوپر وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا پھر مچھلی ملتی نہیں تھی كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اسی طریقے سے جو ہے نا ہم ان کا امتحان لیتے ہیں اور ہم نے ان کا امتحان لیا بسبب ان کے فسق کے اور اسی طرح امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھی دیا اور میں نے بتایا کہ جب حدیبیہ میں آپ ٹیرے ہوئے تھے تو شکار غول جو ہے نا وہ آتا تھا اور صحابہ کرام کے خیموں میں داخل ہوتا تھا اور اس طریقے سے ان کے پیروں کے جو ہے نا نیچے آتا تھا اور اسی طریقے سے ان کے سامنے ہاتھ بھی پہنچتا تھا نیزہ بھی پہنچتا تھا یہ امتحان تھا کیونکہ وہ محرم تھے اور حالت احرام کے اندر شکار کھیلنا جائز نہیں ہے تو صحابہ کرام امتحان میں 100% کامیاب اترے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کی وجہ سے اور صبر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مدینہ مکہ کو بھی فتح فرمایا اور اس طریقے سے فتوحات شروع ہو گئے اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ دنیا کے سپر طاقت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور بنی اسرائیل نے کیا کر لیا, انہوں نے امتحان, وہ امتحان میں ناکام ہو گئے اور صبر نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شکلوں کو مسخ کر دیا اور اس میں ایک جماعت جو ہے نا بچ گئی تھی اور باقی سب کے سب جو ہے نا ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی. 3 دن تک جو ہے نا وہ رہے زندہ اور 3 دن کے بعد پھر وہ سارے کے سارے مر گئے. اس وقت جو بندر ہے یہ وہ نہیں ہے, یہ بندر تو پہلے تھے, یہ بندر پہلے تھے, اللہ نے ان سے بندر بنایا. ظاہر ہے اگر بندر پہلے نہ ہو اور وہ بندر بن جاتے تو ہمیں کیا پتا ہو کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی. تو بندر اللہ نے ان سے بنایا اور 3 دن تک جو ہے نا وہ زندہ رہے, اس کے بعد مر گئے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, یعنی ایک قوم تو شکار کھیلتی تھی اور 2 قومیں وہ شکار نہیں کھیلتی تھی, لیکن 2 قومیں جو تھی اس میں ایک قوم جو تھی وہ خاموش تھی اور وہ ان کو منع نہیں کرتی تھی, اور ایک قوم جو تھی وہ ان کو منع کرتی تھی اور جا کر جو ہے نا دعوت دیتی اللہ کے بندو اللہ نے منع کیا ہے, تباہ ہو جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے, ہفتے کے دن شکار نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے. اور جو قوم ساکت تھی وہ دائی کو جو ہے نا کہا کرتی تھی کہ جس قوم کو اللہ نے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کیوں بار بار جو ہے نا ان کے پاس جاتے ہو اور ان کو دعوتیں دیتے ہو اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکاتے ہو. تو یہ اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, اور جب کہا ان بنی اسرائیل میں سے کس نے کہا, فرقہ ساکتہ نے کہا, لِمَ تَعِظُونَ, کیوں نصیحت کرتے ہو, کس سے یہ اس سے مراد کون ہے, فرقہ واعظہ, یعنی فرقہ ساکتہ نے فرقہ واعظہ سے کہا, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, اسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو, اللہ مُهْلِكُهُمْ, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں, او معذبہم, یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے والے ہیں, او معذبہم عذابا شدیدا, یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. قالو, تو فرقہ واعظہ نے کیا کہا, معذرتن الی ربکم, معذرتن الی ربکم, رب کے روبرو عذر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے کہ آپ کو تو علم تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم آپ کو سمجھ آیا تھا اور آپ کے بھائی اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے اور وہ نا سمجھ بے عقل تھے, تو آپ نے منع کرنے کی کوشش کی تھی, آپ ان کے پاس گئے تھے اور آپ نے ان کو دعوت دی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد دلایا تھا, تو پھر ہمیں شرمندگی ہوگی, رسوائی ہوگی. اس لیے قیامت کے دن سرخروئی حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں ہم اپنا فریضہ پورا کرتے ہیں, آگے ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, منوانا نہ منوانا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون, شاید ہماری نصیحت اثر کر جائے اور یہ لوگ جو ہے نا شکار سے رک جائے, اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے وہ ان کی سمجھ میں آ جائے, ہو سکتا ہے. لیکن جب نہیں مانا اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا, یہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں داخل ہو گئے تھے اور گھروں کے اندر سے کنڈیاں ونڈیاں لگائی, دروازے بند تھے, اور رات میں اللہ پاک نے ان کے شکلوں کو مسخ کر دیا. کیونکہ پہلے آپ نے پڑھا ہمیشہ اللہ کا عذاب ان قوموں پر جب آیا ہے تو یا رات میں آیا ہے یا دوپہر کے وقت خیلولہ کرتے وقت آیا, رات کو شکلیں مسخ ہو گئی. اب ظاہر انسان سے بندر بن گیا تو کنڈا کیسے کھلے گا, تو انسانوں نے بند کیا تھا, جب انسان تھے تو کھول سکتے تھے, اس سے دروازے سارے بند پڑے تھے. وہ ایک ہی فرقہ بچ گیا تھا جو منع کرنے والا تھا, وہ صبح اٹھا سارا جو ہے نا شہر خالی, گلیاں خالی, کوئی بھی نہیں ہے, اور یہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا بے وقوف لوگ ہیں, مولوی بنے ہوئے ہیں, دنیا سے بے خبر ہے, اتنی ساری مچھلیاں ہیں, مچھلیاں ہمارا محبوب غذا ہے, اور یہ خامخا جو ہے نا پابند شریعت بنے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ نہیں لگاتے, مذاق اڑاتے تھے. اور وہ دن رات جو ہے نا نشتے میں مچھلیاں, رات کے کھانے میں مچھلیاں, صبح کے کھانے میں مچھلیاں. تو پھر ان مسلمانوں نے جب تالوں کو تھوڑا, دروازوں کو تھوڑا, اندر سارے برتن بندر تھے, پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہم تو منع کرتے تھے اس دن کے رسوائی سے بچنے کے لیے. آگے وہ دن آپ کے اوپر, اور وہ رو رہے تھے ظاہر, لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے اس کے بعد پھر تو توبہ بیکار ہے. اللہ کا فیصلہ ہو چکا مسخ کا, اور مسخ کے بعد تین دن کے بعد جو ہے نا ان کے جو ہے نا ہلاکت اور موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء, جب ان لوگوں نے بلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی, ان احکامات کو جو ان کو دیے گئے تھے کہ آپ دیکھیے شکار نہ کرنا, اور اس طریقے سے ایک جماعت ان کو روک رہی تھی, بس وہی جماعت, اسی جماعت کو ہم نے بچایا. اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو نجات دی کہ جو ان کو برائی سے روکتی تھی, اور باقی سب کے سب کیا ہو گئی, ہلاک ہو گئی. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس, اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو ایسے عذاب سے پکڑا کہ جو عذاب کیا تھا, بئیس, بہت سخت عذاب تھا. بما کانوا یفسقون, اور یہ عذاب ان پر ہم نے کیوں ڈالا, ان کے فسق کی وجہ سے. فلما عتوا عما نهوا عنه, جب انہوں نے تجاوز کیا ان احکامات, کس سے تجاوز کیا, ان چیزوں سے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. کیا مطلب, یعنی جا کر اس میں واقع ہو گئے اور باز نہیں آئے. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین, ایک زمانے تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دیتے رہے, لیکن جب ڈیل کا زمانہ ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہا اللہ نے, یہ عذاب کی تفصیل ہے, کونوا قردة خاسئین, بندر بنو, اور اس طریقے سے ذلیل بندر بنو. اس لیے کہ ایک بندر تو وہ ہے جو اللہ کا مخلوق ہے, وہ تو بندر ہے لیکن ذلت نہیں ہے اس کے پاس, اور جو بطور سزا, جس کو اللہ بطور سزا بندر بنا دے, تو سب لوگ جو اس کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے, کوئی ناک کو ہاتھ لگائے انگلی لگائے گا, کوئی کان پکڑے گا, اور باقی بندر کو لوگ دیکھتے ہیں تماشا کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے کہ وہ تو مخلوق ہے اللہ کا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور اعلان کیا تیرے رب نے, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, مسلط کروں گا ان کے اوپر. کیا مسلط کروں گا, اپنا عذاب, ایسے قوم کو مسلط کروں گا, مَنْ يَسُومَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, کہ جو ان کو ناکارا عذاب جو ہے نا دیتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب, اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب نمٹانے والے ہیں. وانه لغفور الرحیم, اور وہ بخشنے والے مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے, اور اللہ کے اعلان میں رائی کے دانے کے برابر شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو یہودیوں پر مسلط کریں گے کہ قیامت تک وہ ان کو عبرتناک سزائی دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا, اگرچہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ نصرانیوں کو ان کے اوپر مسلط کیا, اور انہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا, اور اس طریقے سے ان کا قتل عام کیا. کبھی جو ہے نا ایک یہودی بچتا تھا, اور کبھی دو یہودی, اس سے پھر نسل جو ہے نا بڑھتی تھی, اور پھر جب تھوڑی سی بڑی پھر جو ہے نا نصرانی مسلط ہو گئے, پھر ختم کر دیا. اور آگے بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جو قیامت کے دن قریب جو ہے نا بڑی جنگ ہوگی, مسلمان اور عیسائی دونوں, نصرانی دونوں مل کر یہودیوں کو ختم کریں گے, دونوں مل کر جو ہے نا ان کو ختم کریں گے. اور ہٹلر بھی اسی پر مسلط ہوا, بخت نصر بھی اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا. آگے بھی جو ہے نا مسلمان اور عیسائی ان پر مسلط کیے جائیں گے, اور وہ ان کو ختم کریں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. وقتی طور پر بیچ میں کبھی کبھی بھی ان کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے, جیسے کہ آج کل ان کو سانس لینے کا موقع ملا ہے, اور اس وقت جو ہے نا نصارہ وہ ذرا ان کی حمایت میں کڑے ہیں, لیکن یہ عارضی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے وہ بالکل قطعی اور یقینی ہے. ایک دن آئے گا کہ نصارہ پھر ان سے جدا ہو جائیں گے اور اس طریقے سے پھر ان کے درمیان اور نصارہ کے درمیان جنگیں ہوگی اور نصارہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اس طریقے سے ان کو ختم کریں گے اور دنیا کے نقشے سے مٹھائیں گے. ان ربک لسریع الحساب وانہ لغفور الرحیم وقطعناہم فی الارض امما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تھوڑے ہوئے لیکن ان میں اتفاق نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہا, 12 قبیلے اور ایک چشمے سے پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا, 12 چشمے بن گئے, 12 چشمے بن گئے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم کیا ہے اور یہ جو مختلف جماعتیں ہیں ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کرنے والی ہے اور ایک دوسرے سے بغض اور حسد کرنے والی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک, کچھ لوگ ان میں سے نیک بھی ہے اور کچھ لوگ ان میں سے کیا ہے, بد بھی ہے. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے حسنات کے ساتھ بھی سیئات کے ساتھ بھی. حسنات سے مراد کیا ہے, خوشحالیوں کے ساتھ, اور سیئات سے مراد کیا ہے, بدحالیوں کے ساتھ. کبھی خوشحالیاں ان کے اوپر جو ہے نا آتی رہی اور کبھی بدحالیاں ان کے اوپر جو ہے نا آتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لیتے رہے. لعلہم یرجعون, مختلف حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کیوں ڈالتے رہے, تاکہ زندگی کے کسی پیچ پر حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو ندامت ہو جائے, پچھتاوا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے اور توبے کی طرف آ جائے, کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى. پھر کیا ہوا, اب آگے جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی پیر بہت اچھا ہوتا ہے, پیر کا بچہ تھوڑا بگڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ذرا گزارے کا ہوتا ہے, اور پیر کے بچے کا بچہ اور پیر کے بچے کے بچے کا بچہ ایک نمبر کا ڈاکو ہوتا ہے پھر, اور ایک نمبر کا بدماش ہوتا ہے, داڑھی کا دشمن ہوتا ہے, شریعت کا دشمن ہوتا ہے اور اس طریقے سے سنت کا دشمن ہوتا ہے. جاؤ سن میں دیکھا پیروں کو کتنی بگڑی زندگی ہے. تو اسی طریقے سے یہودیوں کے جو پیر تھے اور ان کے جو روحانی پیشوا تھے جب وہ گئے اور بعد والی نسلیں جب آئی اور کتاب کے وارث وہ بنے تو وہ کیا تھے, وہ جھوٹے جو ہے نا گدنشین, انہوں نے جو ہے نا مزید عقائد باطلہ جو ہے نا وہ گڑے اور اس طریقے سے ان عقائد وہ جو عقائد باطلہ انہوں نے مزید گڑے, اسی کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ قوم کے اندر بیٹھ کر زندگی گزارتے رہے اور اس طریقے سے قوم کو ہدایت کے راستوں سے اور اس صراط مستقیم سے جو ہے نا دور بگاتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے جو جھوٹے گدنشین ہیں اور اس طریقے سے ان کے جو روحانی لوگوں کے بیٹے ہیں جن کے پاس بگڑی زندگی ہے, اللہ تبارک و تعالی آخر میں ان کے غلط عقیدے کے تردید فرمائیں گے چار وجوہ کے ساتھ, وہ بیان بھی شروع ہوتا ہے. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب, برے جانشین سلف کے بعد خلف کے اندر کیا آ گئے, برے جانشین آ گئے. ورثوا الکتاب, اور یہی لوگ کتاب کے وارث ہو گئے. یأخذون عرض هذا الادنى, وہ لوگ کیا کرتے تھے, یأخذون عرض هذا الادنى, وہ لوگ لیتے تھے کتاب کے عوض میں حقیر ترین چیز کو, یعنی دنیا اور ذرائع دنیا یہ لیتے تھے کس کے بدلے میں, کتاب کے بدلے میں. یہ جو ان کے پیروں کے بیٹے تھے, اولادیں تھیں, اور اس طریقے سے ان کے روحانی مولیوں کے جو اولادیں تھی یہ ان کا عمل تھا, اور اس جرم کے کرنے کے بعد بے باکی کا یہ عالم تھا, اور اس طریقے سے اپنے اس جرم کو اتنا حقیر سمجھتے تھے اور اس طریقے سے اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشے گا، ہم گناہگار لوگ ہیں اللہ بخشے گا، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے رہتے نا اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے. وَإِيَّاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور یہ گناہ ان سے ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ جب بھی ذرائع دنیا ان کے سامنے آئے اور جب بھی جو ہے نا آتے رہیں گے ذرائع دنیا ان کے سامنے تو کتاب کے عوض کے اندر وہ کیا کریں گے، ان کو لیتے رہیں گے، یہ لینے میں دیر نہیں کریں گے. یا خذوہ الم یؤخذ علیہم، اب اللہ تبارک و تعالی ان کے اس باطل عقیدے کے کیا کرتے ہیں، رد فرماتے ہیں وجہ اول کے ساتھ، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کے اندر میثاق نہیں لیا گیا تھا، کیا ان سے کتاب کے اندر میثاق نہیں لیا گیا تھا، اور وہ کتاب آج ان کے پاس ہے اور یہ اسی کتاب کے وارث ہیں، کیا میثاق نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ یہ نہیں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مگر کیا کہیں گے، حق. اور آج انہوں نے کون سی داستانیں گڑی ہے اور ان داستانوں کے ساتھ یہ قوم کے بیچ میں بیٹھے ہوئے. ودرسو ما فیہ، اور کیا اس میثاق کو جو ان کے آبا و اجداد سے لیا گیا تھا کتاب کے اندر، انہوں نے کتابوں کے اندر اس میثاق کو نہیں پڑھا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، دنیا فانی اور ذرائع دنیا بھی فانی ہے، اصل تو آخرت ہے، تو دار آخرت بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. لیکن دار آخرت کو اختیار کرنا اور اس طریقے سے دار فانی کو چھوڑنا، سمجھے نا، جب تضاد ہو دنیا اور آخرت میں، تضاد ہو اس طریقے سے جو ہے نا دین اور اس طریقے سے دنیا میں، تو عقل مند کس کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دین کو ترجیح دیتا ہے. اور انہوں نے کیا کر لیا، دنیا اور دنیا کے سامانوں کو ترجیح دے دیا اور دین اور آخرت کو چھوڑ دیا. افلا تعقلون والذین یمسکون، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب کے اوپر قائم ہے، ان یہودیوں میں سے ان کے لیے خوشخبری ہے. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے اجر کو اور اسی طریقے سے ان کے اعمال کو اجر اور ثواب دینے کے لیے محفوظ کرتے ہیں. آنے والا قیامت کا دن مصلحین کو ان کے اعمال کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ، یہ ان کے باطل عقیدے کا کی تردید ہے دوسری وجہ کے ساتھ. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے برابر لا کر کڑا کر دیا. کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ وہ سایبان ہے، یعنی مثل سایبان جو ہے نا وہ نظر آتا تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ، اور یہ لوگ ایسا ڈر گئے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا، یہاں ظنوا ایقنوا کے معنی میں ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم نے معمولی ہیرا پھیری کی تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم اس پہاڑ کے نیچے دب جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور پیچھے ہمارے اولادوں تک خبر پہنچانے والے بھی، خبر لے جانے والے بھی کوئی نہیں ہوگا. انہو واقع بہم، خذو ما آتیناکم، اہتمام اور تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان سے عہد لیا. اللہ نے فرمایا خذو ما آتیناکم بقوت، جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اور اس کتاب کے اندر جو احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رکھو اور تامے رکھو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب کے اندر جو احکامات ہیں اس کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچتے رہو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یہ جو ہے نا ان کے باطل عقیدے کا رد ہے تیسرے جو ہے نا وجہ کے ساتھ، اور یہ خصوصی میثاق کے بعد عمومی میثاق کا ذکر ہے. اس سے پہلے دو میثاقوں کا ذکر آیا، یہ تو صرف بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، اب تیسرا میثاق یہ عمومی میثاق ہے جو تمام کے تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، تو اب یہاں اس میثاق کا ذکر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر یہودی بھی شامل تھے، یہ بھی داخل تھے اس کے اندر. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب تیرے رب نے نکالا بنی آدم کے پیٹوں سے ان کے اولادوں کو، پیٹوں سے جو ہے نا کس کو نکالا، اولادوں کو، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پشت پر جو ہے نا ہاتھ پھیرا، اور اسی طریقے سے قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی جتنی اولاد ہے وہ سب کے سب جو ہے نا باہر آ گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جسم بھی دیے، اور ان کی ارواح بھی اسی کے اندر ڈالی گئی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہوا تھا میدان عرفات کے قریب، نعمان کے نام سے ایک وادی ہے، وہاں پر جو ہے نا یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا. تو اس وقت جو ہے نا یہ جب یہ سب باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گواہ ان سے اقرار کرایا ان کے جانوں کے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یہ اقرار کروایا اور یہ حد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، شہدنا ان تقول یوم القیامت. اب آگے ان تقول یوم القیامت، یہ میثاق کی حکمت بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ میثاق اللہ تبارک و تعالی نے کیوں لیا، حکمت میثاق. ان تقول لئلا تقول فعلنا ذالک لئلا تقول، عبارت مقدر نے بات نکالنا پڑے گا، فعلنا ذالک لئلا تقول، ہم نے یہ میثاق اس لیے دیا تھا تاکہ قیامت کے دن آپ یہ نہ کہے انا کنا عن ھذا غافلین، یا اللہ ہم تو بے خبر تھے اس میثاق سے. او تقول یا لئلا تقول، یہ دوسری حکمت ہے، لئلا تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ اللہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم سے پہلے کیا، اور ہم ان کی اولادیں ہیں، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا یا اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے، ہمارے آبا و اجداد جو کہ گمراہ تھے ان کی گمراہیوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوبارہ میثاق لیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طریقے سے ہم تفصیل کے ساتھ آیات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، شاید آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو یہ اپنی بگڑی زندگی چھوڑ کر رائے راست پہ آ جائے، اور اس طریقے سے اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آ جائے، اور کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے، اور اس طریقے سے ظلم کو چھوڑ کر توبے کی طرف آ جائے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ، یہ ان کے باطل عقائد کی تردید چوتھی وجہ کے ساتھ ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ذرا ان کو پڑھ کر سنائیں. نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پیغام ان کا جن کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ اس سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور انسلاح کا نتیجہ شیطان پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ کس میں سے ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا. یہ بلعام بن باورا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس طریقے سے آیات ربانی کا بہت بڑا عالم تھا, لیکن اخلاقی کمزوریاں تھی, مزاجن کمزور تھا, اور اس طریقے سے مزاج کے اعتبار سے جو آدمی کمزور ہوتا ہے تو وہ برقرار نہیں رہتا. بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے اندر کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں, اور فطری کمزوریوں کی وجہ سے وہ آدمی آگے جا کر علماء اور دین کے بدنامی کا سبب بن جاتا ہے, بک جاتا ہے تھوڑی سی چمک دیکھ کر, اور اس طریقے سے جو ہے نا جھک جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جس کے مزاج کے اندر ایسی بیماریاں ہو اور جو ایسے جو ہے نا بیکار اور خراب مزاج کے مالک ہو, ایسے لوگوں کو علم نہیں پڑھانا چاہیے. علم کے مزاج میں بہادری ہے, کیونکہ علماء نبوت کے وارث ہے, نبوت کے مزاج میں شجاعت اور بہادری ہے اور دلیری ہے. تو علم لینے والا اور اس طریقے سے نبوت کا وارث بننے والا بھی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر شجاعت ہو اور بہادری ہو. شجاعت اور بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بد اخلاق ہو, ہر کسی کو تڑی دکھائے اور بٹن کھول کر جو ہے نا ہر کسی کو سامنے ہر کسی سے لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ کڑا ہو. نہیں, اخلاق سے سرشار ہونا چاہیے, لیکن جھکنے والا نہ ہو, بکنے والا نہ ہو, اس کو بہادر کہتے ہیں. یعنی بڑی سی بڑی طاقتیں سامنے آ جائیں اور اس طریقے سے جان لینے کی دھمکیاں دیں تو یہ سرنڈر نہیں ہوتا, اور یہ دین کو مضبوطی کے ساتھ تامے ہوئے ہیں, ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بہادر, بالکل نرمی کے ساتھ جواب دیتا ہے, لڑتا وڑتا نہیں ہے, نرمی سے جواب دے, لیکن اپنا جو مقصد ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے, دین کو چھوڑتا نہیں ہے, احکام کو چھوڑتا نہیں ہے, شریعت کو نہیں چھوڑتا, اور اس طریقے سے جھکتا نہیں ہے اور بکتا نہیں ہے. تو یہ جو آدمی تھا بلعام بن باورہ, اب اس کی گمراہی کا سبب کیا بنا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی عورت پر جو ہے نا یہ عاشق ہو گیا, اور پھر اس عورت کے محبت کے اندر جو ہے نا یہ بہت آگے چلے گیا, اور اسی طریقے سے بعد کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو دولت کا لالچ دیا گیا تھا اور اسی میں جو ہے نا یہ بہہ گیا. بہرحال انہوں نے کیا کر لیا کہ تورات کے اندر جو آیات تھی اسے یکسر چھوڑ دیا اور باہر نکل آیا اس سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر لیا, بطور سزا شیطان مسلط کر دیا اس کے پیچھے, اور جیسے وہ باہر آیا تورات سے اور آیات ربانی سے باہر آیا, چھوڑ دیا اس کو, تو شیطان پیچھے لگ گیا, اور پیچھے لگ کر شیطان نے ان کو زمانے کے رسوا لوگوں کے صفوں میں پہنچا دیا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو. یہی ہوتا ہے. وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, ذرا پڑھ کر سنائیے ان کے اوپر اس آدمی کے واقعے کو جن کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اور وہ نکلا جو ہے نا ان آیات سے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو جو علم ہم نے ان کو دیا تھا اس علم کی وجہ سے ہم ان کے رتبے کو کیا کرتے, بڑھا دیتے, لیکن اللہ کی عادت نہیں ہے گٹھیا مزاج کے لوگوں کو اوپر لے جانا. جس کا مزاج گٹھیا ہوتا ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا, اگر کہ ان کے پاس بہت بڑا علم کیوں نہ ہو وہ نیچے کی طرف جائے گا. لرفعناہ, اگر ہم چاہتے تو اس کے علم کی وجہ سے ہم اس کے مرتبے کو کیا کرتے, بڑھاتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ولکنہ اخلد الی الارض, اپنے گٹیا مزاج کی وجہ سے اور وہ جو بھوک اور حرص اس کے مزاج اور فطرت کے اندر پڑی تھی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, اخلد الی الارض. ارض سے مراد یہاں کیا, دنیا ہے. ارض سے مراد یہاں کیا, دنیا ہے. مائل ہو گیا کس کے طرف, دنیا کے طرف, اور دین کو چھوڑا, اور اس طریقے سے علم کے تقاضوں کے خلاف چلا اور دنیا کی طرف جو ہے نا وہ دوڑا. ولکنہ اخلد الی الارض واتبع هواه, اور خواہشات کا جو ہے نا غلام ہو گیا. فمثله كمثل الكلب, اللہ تبارک و تعالی اہم مہم بات سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. اس کی مثال کس کے طرح ہے؟ کتے کی طرح ہے. کتے کی طرح ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, آپ بوجھ ڈالے تب بھی وہ ہانپے گا, اس کے زبان باہر ہوگی. اور کیونکہ وہ مزاج کا کمزور ہے اور اس طریقے سے زبان منہ میں رکھ کر جو ہے نا وہ اندر کے گرم ہوا کو باہر اور باہر کی تازہ ہوا کو اندر نہیں لے جا سکتا ہے, مزاج کا کمزور ہے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے, زبان کو نکالتا ہے اپنے اندر کے گرم ہواؤں کو باہر لانے کے لیے اور تازہ ہوا کو اندر لے جانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ زبان کو نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب سے ہمیں بچایا ہے. اللہم لک شکر علی نعمائک کہ سانس لینے کے لیے ہمیں زبان کو نہیں نکالنا پڑتا, ورنہ یہ ہے کہ جو کیفیت کتے کے اگر وہ کیفیت ہمیں دی جاتی تو کیا ہوتا, وہ اندر کا نظام اس کا کمزور ہے یہاں پر. حالانکہ اس کے پاس اس کو جو ہے نا وہ ہڈیاں کھاتا ہے ہضم کر لیتا ہے, گوشت کھاتا ہے ہضم کر لیتا ہے, لیکن سانس کا نظام اس کا کیا ہے, کمزور ہے. یا اللہ پاک نے اس کے اندر کمزوری رکھی ہے, اس لیے وہ زبان نکالے بغیر گرم ہوا اندر کا جو آکسیجن ہے وہ باہر نہیں لا سکتا اور باہر کی تازہ ہوا جو ہے نا وہ اندر نہیں لے جا سکتا. تو آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں تب بھی جو ہے نا وہ زبان نکال کر جو ہے نا ہانپے گا, اور آپ اس پر بوجھ نہ ڈالے تب بھی جو ہے نا وہ زبان باہر نکال کر جو ہے نا کیا کرے گا, ہانپے گا. دونوں صورتوں کے اندر اس کی حالت کیا ہے, وہ ایک ہے. تو یہی حال اس آدمی کی ہے جس کے مزاج کے اندر حرص ہوتا ہے, جو مزاج کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. اگر اس کے پاس علم ہو تب بھی جو ہے نا وہ کیا ہوگا, وہی جو ہے نا آدمی ہوگا. اگر اس کے پاس علم نہ ہو تب بھی وہی آدمی ہوگا, کیونکہ مزاج تبدیل نہیں ہوتا, عادت نہیں بدلتی. العادۃ لا یزول الا بالموت. ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اے پیغمبر, آپ یہ مثالیں لوگوں کو جو ہے نا سنائے, شاید لوگ غور فکر کرے اور اس طریقے سے بگڑی زندگی, گناہوں کی زندگی, کفر کی زندگی چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے. سا مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت برا ہے مثال اس قوم کا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون, آیات جھٹلانے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اصل ظلم زیادتی انہوں نے کس کے ساتھ کی, اپنے ساتھ کی. اس لیے کہ آیات جھٹلانے کی وجہ سے یہ خوبصورت جسم اور یہ قیمتی جسم اس کے بدعنوانی کی وجہ سے کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو جہنم میں جلے گا, ہاتھ تو اسی کے ہے, سر تو اسی کا ہے, ٹانگیں اسی کے ہے, دڑ اسی کے ہے. تو اس نے ظلم کس کے ساتھ کیا, اپنے ساتھ کیا, آیات جھٹلا کر. من یهد اللہ فهو المهتدی, یہ تسلی ہے پیغمبر کو, اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے اصل ہدایت پر وہی ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی جس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو ہدایت سے محروم کر کے اور گمراہی کے راستوں پر ڈالے, تو ظاہر ہے گمراہی کے راستوں پر اسے جو ہے نا ڈالنے کا سبب کیا ہے, اس کے بدعمالیاں ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے, یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ لگی رہے گی, اور آخرت کے اندر تو پھر ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا, لجہنما جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیا, کیا پیدا کیا, کثیر من الجن والانس, بہت سارے انسانوں کو اور جنات کو. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ظاہر ہے اللہ پاک نے جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا تو اس کے لیے اللہ جہنم کے راستے کو بیان کیا کرتے ہیں, آسان بنا دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فل اختیار دیا ہے. لیکن اپنے اختیار کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, معصیت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے, اور جب معصیت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عقل کو ناکارہ بنا دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سماعت کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اس کے بصارت کو اللہ پاک ناکارہ بنا دیتے ہیں اور تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، دیکھنے والے آنکھیں ہیں، سننے والے کان ہیں، بولنے والی زبان ہے، لیکن وہ زبان حق نہیں کہتی، وہ آنکھیں حق نہیں دیکھتی اور وہ کان پھر حق نہیں سنتے ہیں، اور اس طریقے سے دن بدن جو ہے نا یہ گمراہی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی کے ساتھ اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے اور جہنم کے گڑے کے اندر جو ہے نا یہ جا گرتا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے ان کو کس لیے پیدا کیا؟ جہنم کے لیے پیدا کیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا جہنم کے لیے، جنات بھی ہے انسان بھی ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے لیکن اس میں سمجھ نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں حق کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن سنتے نہیں حق کو. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چھپائے ہیں. بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ غافل ہے، غافل غافل ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اب غافلین کے حال کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنین کو تنبیہ فرما رہے ہیں. غافلین کے حال بیان کرنے کے بعد اللہ پاک مومنین کو تنبیہ فرما رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے ہے اسماء حسنہ. فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اسی اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارا کرے، اللہ کو پکارا کرے. وہ تمام کے تمام اسماء اسماء حسنہ ہے. اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، ماذن فی حکمت عادل فی قضاؤک، اسألک باسمک الکریم، یا اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، یا اللہ میرے اوپر آپ کا ہر حکم نافذ ہو کر رہے گا، میں تیرے قبض قدرت میں ہوں اور میرے اوپر آپ کا ہر حکم نافذ ہو کر رہے گا، اور میرے بارے میں جو آپ کا فیصلہ ہوگا، جو بھی ہوگا، زحمت کے شکل کا ہوگا، رحمت کے شکل ہوگا ہوگا، تو اس میں میرے لیے بہتری ہے. میں تیرے مبارک ناموں کو وسیلہ بنا کر، تیرے مبارک نام کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے. فدعوہ بہا، انہی اسماء اس حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ایسے لوگوں کو چھوڑیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے. یہ زمانے کے گمراہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں. اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو کس لیے ثابت کرتے ہیں؟ مخلوق کے لیے. اللہ کے اسماء کو مخلوق کے لیے ثابت کرتے ہیں. جیسے کہ اس دور کے اندر بہت سارے گمراہ ہیں، عالم الغیب پیغمبر کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو غیر کے لیے ثابت کرنا، مخلوق کے لیے ثابت کرنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ زمانے کے کیا ہے؟ ملحد ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیے کیونکہ یہ خود گمراہ ہے، تباہی کے راستے پر ہے، آپ کو بھی تباہی کے راستے پر ڈالیں گے اگر آپ ان سے دور نہیں رہیں گے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیے کا سزا دیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہ مومنین کے مدح ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور اس طریقے سے ہم نے ایک امت ایسی بھی پیدا کی ہے جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور حق کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ معاملات چلاتی ہے اور نمٹاتی ہے، اور اس طریقے سے فیصلے کرتی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، مجرمین کو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے. مہلت ملنے کی وجہ سے غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جہنم کا راستہ کیا کر دیا، کون دیا؟ تاکہ آپ آزادی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جہنم کے طرف جو سفر ہے وہ طے کر سکے. اس لیے مہلت دی گئی ہے. مہلت کو جو ہے نا اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ شاید بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. کہ میری زندگی مقصد پر ہے اور میری زندگی جو ہے نا وہ اچھی یعنی صحیح نہج پر ہے. نہیں, گناہ گناہ ہے. اور مہلت اگر عذاب نہیں آتا, پکڑ نہیں ہوتا, تو یہ مہلت ہے. اور مہلت اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کے لیے یہ راستہ اور آسان ہو جائے اور آپ جلد سے جلد جو ہے جہنم کے اندر گر جائے اور غرق ہو جائے اور تباہ ہو جائے. والذین کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ تبارک و تعالی بتدریج جہنم کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں, من حیث لا یعلمون, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا پکڑ نہیں ہو رہا, ہمارا مؤاخذہ نہیں ہو رہا ہے, اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ بتدریج ان کو بڑھا رہے ہیں, رکاوٹیں ختم ہو گئی اور اس طریقے سے جہنم کے راستے کا چلنا آسان ہو گیا اور یہ بڑھ رہے ہیں. وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مہلت دیتے ہیں, باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بہت مضبوط ہے, اس سے کچھ بچ نہیں سکتا. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ, اس بات رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان لوگوں نے اس بات میں غور فکر نہیں کی, ما بصاحبہم من جنہ, کہ ان کے ساتھی کے اوپر جنات نہیں ہے, ان ہوا الا نذیر مبین, بلکہ وہ تو ڈرانے والا ہے اور کلم کلم ڈرانے والا ہے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, یہ زجر بھی ہے اور اس طریقے سے عجائبات ربانی کے اندر غور فکر کا حکم بھی ہے. اولم ينظروا, کیا یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے ہیں, فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شئین, ان تمام چیزوں کے اندر زمین آسمان کے بادشاہت میں اور اس طریقے سے مخلوقات میں یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے ہیں. وانا سا یکونا قد اقترب اجلهم, ممکن ہے کہ عذاب سے ڈر کر بچنے کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو غور فکر کا حکم دیا ہے, کیوں دیا ہے, کہ شاید ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یاد آ جائے اور اس طریقے سے موت کی خبر جلتی واقع ہونے کی خبر سن کر جو ہے نا یہ کیا ہو جائے, شاید ڈرے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے. اَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, عَسَى أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, قریب ہے کہ ان کی موت کے وقت کیا ہو, قریب ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو قرآن کے بعد پھر کون سا کلام آنے والا ہے اور کون سی اچھی اور طاقتور بات آنے والی ہے کہ اس پر جو ہے نا یہ کیا کریں گے, ایمان لائیں گے اور پھر گناہوں کا راستہ چھوڑیں گے اور راہ راست پر آئیں گے. تو قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے, اللہ کی آخری کتاب ہے, اور اس طریقے سے سراپا ہدایت ہے, اور اس طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ملی تو پھر کس کلام کے انتظار میں ہیں یہ لوگ. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے سرکشیوں میں رہنے دے گا اور اس طریقے سے یہ سرگردان جو ہے نا پھرتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, شکوہ ہے, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں گے کب قیامت آئے گی. قل انما علمها عند ربی, آپ کہہ دیجئے جواب شکوہ ہے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. قیامت کے علم کے نفی سات وجوہ کے ساتھ کی گئی ہیں یہاں پر, کہ قیامت کا جو علم ہے کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے. قیامت کا علم صرف اور صرف کس کو ہے, اللہ کو ہے. تو قیامت کے علم کے نفی سات وجوہ سے جو ہے نا یہاں کی گئی ہے, اسی کا یہاں بیان ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو انما علمہا عند ربی, پہلی وجہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. اور یہ دوسری وجہ ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا جو وقت ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں دیتا, یہ علم اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتتا. اور یہ تیسری وجہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں سب سے باری خبر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قیامت کی خبر ہے. سب سے باری خبر کیا ہے؟ قیامت کی خبر ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اور جب قیامت شروع ہو جائے گی تو آسمان آسمان نہیں رہے گا, سورج سورج نہیں رہے گا, اور آسمانی نظام نہیں رہیں گے, اور زمین زمین نہیں رہے گی, اور اس طریقے سے یہ تمام کی تمام مخلوقات کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی. سب سے باری خبر ہے, اور اسی باری خبر کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک محدود رکھا ہے. لا تأتیکم الا بغتا, یہ سب سے باری جو ہے نا خبر قیامت کی ہے. اور قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک. اچانک کیا مطلب؟ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج قیامت نے قائم ہونا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوگا, کسی ولی کو پتہ نہیں ہوگا, کسی انسان کو پتہ نہیں ہوگا, اور اس طریقے سے کسی جن کو پتہ نہیں ہوگا. آج دنیا نے کیا سے کیا مشینریاں بنائی ہے, لیکن آج تک کوئی یہ مشینری نہیں بنا سکا, اور قیامت تک بھی نہیں بنا سکے گا کہ میری موت کب واقع ہوگی, قیامت کب آئے گی, نہیں بنا سکے گا. سمجھے نا؟ تو یہ تیسری جو ہے نا دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا, یہ چوتھی جو ہے نا وجہ ہے. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں, لوگوں کا خیال یہ کہ شاید آپ کو قیامت کا علم ہوگا. قل انما علمها عند اللہ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله, اے پیغمبر یہ ساتویں وجہ ہے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے نفع کا نہ نقصان کا, مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے لکھا ہے. یہ تو میری کمزوری کا حال ہے کہ میں نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں, نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں, اور نہ اپنے فائدے میں اضافہ کر سکتا ہوں, نہ اپنے نقصانات میں کمی کر سکتا ہوں. جو فائدہ اللہ نے مجھے لکھا ہے, میرے لیے لکھا ہے, وہی مجھے پہنچ کر رہے گا. جو نقصانات اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے لکھے ہیں وہ پہنچ کر رہیں گے. ولو کنت عالم الغیبہ, پیغمبر خود کہتا ہے میں غیب کو نہیں جانتا, خود کہتا ہے میں غیب کو نہیں جانتا. اور آج کا ڈیٹ انسان کہتا ہے کہ نہیں پیغمبر غیب کو جانتا ہے, اور پیغمبر خود کہتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر خود کہتا ہے کہ میں غیب کو نہیں جانتا. قل ولو کنت عالم الغیبہ, اگر میں غیب کو جانتا ہوتا. یہ عالم واحد متکلم کا صیغہ, اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہے کہ زیادہ علم نہیں رکھتا, درمیانہ علم رکھتا ہوں. بعض جاہل جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں, یہ متکلم واحد متکلم, میں نہیں جانتا ہوں غیب کو, اگر میں غیب کو جانتا ہوتا لستکثرت من خیر, اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے جو ہے نا فوائد دنیاوی کے اندر کیا کرتا, اس میں میں بہت سارے فوائد دنیاوی کو حاصل کر لیتا اگر میں غیب کو جانتا. لیکن میں غیب کو نہیں جانتا ہوں. وما مسنی سو, اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو مجھے تکلیفیں نہ پہنچتی, مجھے تکلیفیں نہ پہنچتی, اور طائف کے اندر زخمی نہ کیا جاتا, احد کے اندر جو ہے نا زخمی نہ کیا جاتا. احد میں کیوں زخمی ہوا, طائف کے اندر کیوں زخمی ہوا؟ اس لیے کہ میں غیب کو نہیں جانتا. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا ما مسنی سو, مجھے تکلیفیں نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور میں ڈرانے والا ہوں اور نہ ماننے والوں کو, اور خوشخبریاں دینے والا ہوں ماننے والوں کو. لقوم یؤمنون هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ تذکیر بعلی اللہ, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا, اور پھر اسی سے اللہ پاک نے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا. لیسکن الیہا, تاکہ اس کے پاس جو ہے نا آرام پکڑے, اس کو آرام ملے. لیسکن الیہا اس لیے کہ میاں کی زندگی بغیر بیوی کے نامکمل ہے, اور بیوی کی زندگی بغیر میاں کے مکمل ہے. آدم علیہ السلام کے پاس ہر نعمت تھی اور اس طریقے سے سب کچھ تھا, لیکن بیوی نہیں تھی, رفیق حیات نہیں تھی, تو اس لیے زندگی نامکمل تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. فلما تغشاها, یہ آگے تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, شخصیت کا ذکر ہے, اور پھر اس سے آگے جو ذکر ہے یہ جنس کا ہے, یہ آدم علیہ السلام کا نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے نہیں بلکہ اکثر مفسرین نے لکھا کہ نہیں, آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, آگے جو واقعہ ہے یہ آدم علیہ السلام کا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے ترمذی کے اندر روایت بھی پڑھی ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا, لیکن وہاں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ روایت جو ہے نا وہ تین طریقوں سے معلول ہے, تین طریقوں سے روایت معلول ہے, کمزور ہے. فلما تغشاها, بیوی پیدا ہو گئی. فلما تغشاها, جب میاں بیوی نے قربت اختیار کی یعنی ہمبستری کی. حملت حملا خفیفا, تو حمل ٹیر گیا. شروع کے اندر تو بالکل خفیف ہوتا ہے حمل, پتہ نہیں چلتا. فمرت بھی, اسی حمل کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتی پھرتی رہی. فلما اسقلت, جب وہ حمل باری ہو گیا اور پھر جو ہے نا روح ڈالی گئی, اور اس نے جب ہاتھ پھر چلانا شروع کر دیا. دعو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں نیک اولاد عطا کر دی تو صالح سے مراد کیا ہے تندرست. لنکونن من الشاکرین, تو ہم میاں بیوی اور اسی طریقے سے ہماری جو اولادیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے شکر گزار رہے گی. فلما آتاہما صالحاً, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو تندرست اولاد عطا کر دی. جعل لہ شرکاء, تو اس اولاد کے اندر اللہ کے لیے شریکوں کو پیدا کر دیا. فیما آتاہما, جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کو عطا کی, اور جب حمل ٹیر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں پکار رہے تھے کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں تندرست اولاد ادا کی تو ہم میاں بیوی بھی شکریہ ادا کریں گے اور ہماری اولادیں بھی شکریہ ادا کرے گی. یہی دعائیں مانگتے رہے, اور جب اولاد پیدا ہو گئی تو کیا کر دیا, کسی بابے کے نام پہ کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں شریک جو ہے نقی لا کر شامل کر دیے. فتعال اللہ عما یشرکون, اللہ تبارک و تعالی بلند اور بالا ہے ان تمام کے تمام مخلوقات سے جس کو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے شریک ٹہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, میں نے کہا کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ بطور تمہید شروع میں ہے, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ جو ہے نا یہ آگے اولاد آدم کا ہے. اور عرب کے ہاں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کلام جو ہے نا یہ متعارف ہے کہ پہلے شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر آگے جو کلام ہوتا ہے اس کا مصداق وہ شخصیت نہیں ہوتی جس کا تذکرہ شروع میں کیا جاتا ہے, بلکہ اس کا مصداق جو ہے نا وہ جنس ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بطور تمہید آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا تذکرہ فرمایا, لیکن آگے جس واقعے کا ذکر ہے اس واقعے کا تعلق آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جن سے ہے کہ عام انسانوں کے اندر آپ کو ایسے جوڑے بہت سارے ملیں گے. جب شادی ہو جاتی ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت اور جب حمل تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے اور جان جو ہے نا بچے کے اندر آ جاتی ہے تو میاں بیوی دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے تندرست بچہ دیا تو زندگی بھر میاں بیوی اور ہماری نسلیں آپ کا شکر گزار رہے گی. لیکن جب وہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے یاد نہیں رہتا اور بہت سارے جو ہے نا مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بچے کے اندر شریک کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بندوں کے اس ظلم اور اس زیادتی کو بیان فرما رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا ہے کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو شیطان بزرگ کی شکل میں آیا اور اس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کے جو ہے ان سے عہد لیا کہ آپ نے بچے کا نام عبد الحارث رکھنا ہے. اور یہ عبد الحارث شیطان ابلیس کا نام تھا اور جب یہ مردود نہیں ہوا تھا تو فرشتے ان کو اسی نام کے ساتھ جو ہے نا یاد کیا کرتے تھے. تو عبد الحارث کا مطلب تو قطعاً یہ نہیں تھا کہ یہ شیطان کا پجاری ہوگا, کیونکہ عبد کا یہ معنی نہیں ہے کہ پجاری ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اسماء کے اندر یہ اصول ہے کہ اسماء کے اندر لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا, اسماء میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا, اس لیے اس قسم کے ناموں کے رکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی مشرک نہیں ہوتا, کوئی آدمی مشرک نہیں ہوتا ہے. تو جس طریقے سے عرب مہمان کو مہمان نواز کیا کہتے ہیں, عبد الضیف کہتے ہیں, تو عبد الضیف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مہمانوں کی جو ہے نا پوجا کرتا رہتا ہے, مہمانوں کو کھانے کھلاتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, عبد الضیف کہتے ہیں. تو اس لیے یہ شرک تو نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے, تو شرک کے بو جو ہے نا وہ ضرور آتی تھی, ابلیس کا نام تھا اور ابلیس نے ترغیب دی تھی حضرت حوا کو, اور حضرت حوا نے اپنے شوہر کو آدم علیہ السلام کو تیار کیا تھا, تو بو آ رہی تھی شرک کے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, اس لیے اللہ نے کیا فرمائی, تنبیہ فرمائی. اور میں نے کہا کہ ترمذی کی روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ شیطان جو ہے نا ان کا نام عبد الحارث ہے, اور شیطان نے کہا تھا کہ آپ ان کا نام رکھے عبد الحارث, لیکن اس روایت میں تین راوی ہیں جو کہ معلول ہیں اور ان پر جو ہے نا کافی کلام کیا گیا ہے, اور اس روایت کو محدثین نے غیر معقول قرار دیا ہے اور تسلیم نہیں کیا ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, اللہ تبارک و تعالی معبودان باطل کے عجز کو بیان کرتے ہیں کہ جن مخلوقات کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے اور اللہ کے برابر لا کر جو ہے نا ان کو کڑا کر دیا, اور جو عبادت اللہ کی جاتی ہے وہی عبادت آپ نے ان سے شروع ان کی شروع کی, اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے وہی سب کچھ آپ نے ان سے مانگنا شروع کر دیا, حالانکہ ان کا حال یہ ہے. معبودان باطل کا عجز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ مخلوقات اللہ کا شریک ہو سکتی ہے جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے, مچھر تک کو جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی, تو کیا ایسی مخلوق بے بس مخلوق جو خود مخلوق ہو اللہ نے پیدا کیا ہو اور وہ کسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتی وہ اللہ کا شریک ہو سکتی ہے؟ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون, اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں رائی کے دانے کے برابر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, جو ان کی پوجا کرتے ہیں رائی کے دانے کے برابر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, اور ان کی مدد تو چھوڑی ہے رائی کے دانے کے برابر اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں, رائی کے دانے کے برابر اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کے سامنے جو نذرانے شکرانے پڑے ہوتے ہیں اگر کوئی آ کر اس سے اٹھا کر لے جانا چاہے تو روک نہیں سکتے ہیں, ان کے سامنے اگر کوئی بدکاری پر جو ہے نا آمادہ ہو جائے تو روک نہیں سکتے ہیں, ان کے سامنے اگر کوئی قتل کرے تو روک نہیں سکتے ہیں, ان کے سامنے اگر کوئی چوری کرے تو روک نہیں سکتے ہیں, اور اس طریقے سے اگر کوئی ان پر جو ہے نا لاٹھی کلاڑی رکھ کے اور پٹائی شروع کر دے تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں, اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ, اور یہ خدا مشرکین کو ہے، اگر آپ ان کو دعوت دیں گے اپنے کاموں کی طرف، اگر آپ ان کو دعوت دیں گے کس کی طرف ہو؟ اپنے کاموں کی طرف، لا یتبعونکم، تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر آپ مشورہ دیتے اس سے لیتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے نا فلاں جگہ کرانے، کرو یا نہ کرو، تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے کہ جگہ صحیح ہے. ہاں وہ استخارے والا عامل آپ کو بتا دے گا مناسب ہے، وہ آپ کو بتا دے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو بے جان بت ہے وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ مناسب ہے آپ یہاں استخارہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کاموں میں ان سے جو ہے نا بات کریں گے تو وہ خاموش پڑے رہیں گے، وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے رہنمائی نہیں کر سکتے. یہ تو ان کا حال ہے. سوا ان علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، آپ چیخ چیخ کر جو ہے نا ان کو پکارے یا خاموش رہے، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، آپ ان کو پکارے، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو آپ کو جواب دے دیں گے، پھر آ کے ہمیں بتا دینا کہ اس نے مجھے یہ جواب دیا. اگر تم سچے ہو، الہم ارجل یمشون، وہ تو آپ سے بھی زیادہ گرے پڑے ہیں، آپ کے پاس چلنے والے ٹانگے ہیں، آپ کے پاس پکڑنے والے ہاتھ ہیں، آپ کے پاس بولنے والی جو ہے نا زبان ہے، آپ کے پاس دیکھنے والی آنگ ہے، ان کے پاس تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ بے جان، ان کے ٹانگے بے جان، ان کے آنکھیں بے جان، آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. بتوں میں تو یہ ہوتا ہے نا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکے؟ ام لہم ایدن یبتشون بہا، یا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے پاس وہ کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ تو حالانکہ یہ چیزیں تو آپ کے پاس ہے تو آپ تو اس سے بہتر ہو گئے، آپ اس سے اعلیٰ ہو گئے، آپ اس سے افضل ہو گئے. اب افضل جو ہے نا مبذول کے آگے، اعلیٰ ادنا کے آگے جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسے مانگ رہے، یہ کتنی بڑی حماقت ہے. قل دعو شرکاءکم ثم کیدوا فلا تنظرون. مشرکین کہا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو، باد رہو، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور ایسی آفت لا کر جو ہے نا آپ پر ڈالیں گے کہ پھر آپ بچ نہیں سکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، اپنے سارے کے سارے معبودوں سے کہو، یہ جو 360 پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی کہو، ان کے علاوہ اگر کہیں اور ہے تو ان سے بھی کہو، ثم کیدوا، اور پھر جو ہے نا ان سے کہو کہ ہر برائی جو ہے نا میرے ساتھ کر لو، جو ظلم، جو زیادتی، جو سزا مجھے دے سکتے ہو وہ تجویز کر لو. فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہیں دینا، ایک سیکنڈ کا ایک منٹ، پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے، ان بے جان پتھروں کے پاس کون سی طاقت ہے، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. ان ولی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوے مددگار کہ میرا مددگار، میرا ولی، اور اس طریقے سے میرا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. الذی دلیل، الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، جس نے قرآن کو نازل فرمایا اور وہ نیک لوگوں کی حمایتی ہے. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا جن خداؤں کو تم پکارتے ہو، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، یا جن قبروں کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں. ولا انفسکم ینصرون، اور تمہاری کیا وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں. وان تدعوهم الی الہدی لا یسمعون، اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہو ہدایت کی طرف تو وہ آپ کے بات سن نہیں سکتے ہیں. وتراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون، اور آپ کو بظاہر دیکھ یوں نظر آئے گا کہ یہ بت میری طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بے جان آنکھیں بھی ہوتی ہیں، میرے طرف دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا آپ نظر نہیں آتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا. خذ العفو وامر بالعرف. یہاں اللہ تبارک و تعالی دائی کے اوصاف بیان کرتے ہیں، دائی کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جامعہ ربیعہ اسلم کے اندر 16 سالہ سفر مکمل کر کے اور اس طریقے سے آخر میں دور تفسیر کا سبق لے کے اب آپ نے امت میں جانا ہے، اور جو حق آپ نے سیکھا ہے، جو علم آپ نے سیکھا ہے، اس علم کو آپ نے آگے بیان کرنا ہے. تو دائی کے اوصاف، خذ العفو، درگزر سے کام لے، درگزر سے کام لے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے انبیاء جیسی شخصیات کا انتخاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ استقامت عطا فرمائی کہ انبیاء کے اوپر جو تکالیف آئی، اگر وہ تکالیف اگر پہاڑوں پر آ جاتی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے، ایسی استقامت اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو عطا فرمائی تھی. تو آپ وارث انبیاء ہیں، انبیاء کا کام لے کر آپ امت میں جائیں گے، تکلیفیں آئے گی، آپ نے درگزر سے کام لینا ہے، اور لوگوں کے ٹیڑی ویڑی باتوں کو دل میں رکھ کر اور پھر جو ہے وقتاً فوقتاً اس کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ ایک کان سے سننا ہے لوگوں کی باتوں کو اور دوسرے کان سے جو ہے نا اس کو نکالنا ہے. اس لیے کہ آپ نے میدان کے اندر کام کرنا ہے، اور کام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ہر کسی کے لیے بالکل شیشے کی طرح صاف ہو، اس میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو. اور ایسا تب ہوگا کہ جب آپ عفو سے کام لیں گے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بلائی کا حکم کرنا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے آپ نے اعراض کرنا ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے، ان سے اعراض کرنا ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. دیکھتا ہوں کہ کمینہ مجھے گالیاں دیتا ہے، لیکن میں وہاں سے گزرتا ہوں اور اس کمینے کو اور اس کی گالی کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا مخاطب میں نہیں، اس کا مخاطب کوئی اور ہے. اور اگر بیوقوف آدمی ہوگا تو وہ کمینے سے الجھے گا، کہا کہ آپ نے کس کو گالی دی، اس نے کہا وہ کہ تمہیں گالی دی، یہ کہے گا نا کہ آپ نے کس کو گالی دی، تو وہی کہے گا کہ میں نے تجھے گالی دی. اور بسا اوقات آدمی کسی پاگل سے کہتا ہے کہ آپ نے کس کو گالی دی، حالانکہ اس کا مخاطب کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ہوا میں جو ہے نا وہ گالیاں چھوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کو گالی دی تو کہتا آپ کو دی. تو اس لیے جاہلوں سے اعراض کرو اور ان سے جو ہے نا الجھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے، اور وہ تو بیکار لوگ ہیں، تو آپ بھی بیکار ہو جائیں گے جس طریقے سے وہ بیکار ہے اگر آپ الجھ گئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اے پیغمبر، اگر ابارے شیطان آپ کو، تجھ کو اگر شیطان کیا کرے، ابارے اور اس طریقے سے چیڑ آپ کے ساتھ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ اللہ کے شیطان سے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. اور ایسے موقع پر جب آپ لوگوں کے خیر خواہی دل میں لیے لوگوں کے پاس جاتے ہو اور کوئی تمل الجھ نہیں ہوتا، اور وہاں پر جب آپ حق بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے مجمع کے اندر 2-3 کمینے ضرور ہوتے ہیں اور وہ اپنے کمینے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بھی کیا کرے گا، مشتعل ہونے پر آمادہ کرے گا اور اس طریقے سے آپ کو بھی چیڑے گا. تو اس طریقے سے اگر جذبات کہیں پیدا ہو گئے تو آپ سمجھا کرے کہ شیطانی اثرات ہے، فوراً جو ہے نا تعوذ پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں جانے کی کوشش کرے. انہ سمیع علیم. ان الذین اتقوا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اللہ کی یاد میں لگے رہو. ان الذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب جا پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر، یعنی شیطان جب اپنا وسوسہ ان کے دل میں کیا کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان جب ان کو بہکاتے ہیں اور بہکانے میں شیطان ایک حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، تذکرو، اس کے بعد پھر کیا ہو گیا کہ ان کو اللہ یاد آ جائے، یہ مومن ہے، ان کو پھر کیا ہو گیا، اللہ یاد آیا، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، تو اللہ یاد آتے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اللہ یاد آتے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور پھر وہ مزید شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس راستے پر آگے نہیں بڑھتا، بلکہ فوراً جو ہے نا وہی سے مڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں گر کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے. دین انسان ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، لیکن مومن کو جب شیطان بہکاتا ہے اور اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہو، تلاوت کی ہو، اور اس طریقے سے ان کی نیت اچھی ہے اور اس طریقے سے اخلاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات سامنے لے آتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں لے آتے ہیں، جس سے فوراً اس کو اللہ یاد آتا ہے، اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اپنے استاذ یاد آتے ہیں، اپنے پیر اور مرشد یاد آتے ہیں، اور فوراً جو ہے نا پورے وہ چونک جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، اور بٹکے ہوئے راستے کو شیطان کے بہکاوے سے جو ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، نوجوان تھے بالکل، مسجد میں آ کر انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. تو حضرت عمر نے ایک دن پوچھا کہ وہ نوجوان مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، کئی دن ہو گئے نظر نہیں آتا، کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ وہ مسجد میں آیا کرتا تھا، راستے کے اندر ایک لڑکی کا گھر تھا، اس کے گھر کے سامنے سے وہ گزرتا تھا، لڑکی کی نظر لگتی تھی اس نوجوان کے اوپر، بڑا حسین جمیل تھا، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور اس طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ دعوت دینا شروع کر دیا. تو ایک دن جو ہے نا نوجوان کی نظر جب لگی اس لڑکی کے اوپر، وہ اپنی نظر کو بچاتا رہا، نظر لگ گئی، لڑکی بھی بڑی حسین تھی، تو میلان پیدا ہو گئی، اور پھر جب لڑکی نے اس کو دعوت گناہ دی تو یہ آمادہ ہو گیا، اور وہ اپنے گھر میں لے گئی. لیکن جیسے وہ گھر میں لے گئی تو قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی، یہی آیت اس نوجوان کو یاد آئی، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، یہ آیت یاد آ گئی. اور یہ آیت یاد آتے ہی وہ نوجوان جو مکمل لڑکے کے قبضے میں جا چکا تھا اور اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، وہی بے ہوش ہو گیا. اس لڑکی نے پھر نکالا اپنے خادموں کے ساتھ اور لا کر جو ہے نا اس نوجوان کے گھر کے آگے جو ہے نا ڈال دیا اس کے باڈی کو. انہوں نے کہا کہ اب یہ بچے گا نہیں مرے گا. باپ نے دروازہ کھولا تو باہر نوجوان پڑا ہے. گھر لے گئے اور پھر جب ہوش میں آیا تو باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ مجھے یاد آئی، اور اس آیت کے یاد آنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے پتہ نہیں چلا. اور پھر باپ کے سامنے جب انہوں نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون پر پہنچے تو واپس دوبارہ گر گیا اور مر گیا، لوگوں نے دفن کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے، بہت سارے لوگ بھی ساتھ گئے، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نوجوان کو بظاہر مخاطب کیا اور کہا کہ نوجوان قرآن مجید لوگوں نے یہ مشہور ہوا کہ اس آیت نے اس کو مار دیا. کہا کہ آپ کو اس آیت نے نہیں مارا، بلکہ اس آیت نے تو آپ کو گناہ سے بچا کر آپ کے رب اور خالق کے ساتھ اور مالک کے ساتھ ملا دیا. تو یہ تو مسلمان کا حال ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور دوسرے لوگ جو شیطان کے کیا ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ شیطان کیا کرتا ہے، یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، شیطان ان کو گمراہی کے اندر دعا دن بدن آگے بڑھاتا رہتا ہے اور وہ ان گمراہیوں کے اندر خوش اپنے آپ کو خوش جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، ثم لا یقصرون اور باز نہیں آتے ہیں، اس طریقے سے وہ بڑھتے رہتے ہیں اور اسی انہی گمراہیوں کے اندر پھر جو ہے نا اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، یہ شکوہ ہے کہ پیغمبر جب آپ قوم کے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں لے کر نہیں آئے، آپ کو معجزہ لانا چاہیے تھا، ہمیں یقین ہو جاتا پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکوے کا جواب دیا ہے، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میرا کام معجزات لانا نہیں ہے، بس میں تو وحی کا تابع ہوں، میرے رب کی طرف سے جو حکم مجھے ملتا ہے میں اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ سب دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ترغیب للقرآن ہے، یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑی دلیل ہے میری نبوت کی. وہودن ورحمتن، اور یہ قرآن ہدایت ہے ہر کسی کے لیے، ورحمتن اور یہ قرآن رحمت ہے کس کے لیے، لقوم یؤمنون مومن قوم کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دلائل ابن عباس کہتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک آدمی آپ کے پیچھے نماز کے دوران قرأت کر رہا تھا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور جہری نماز ہے تو آپ سنیں، سری نماز ہے وَأَنصِتُوا، آپ خاموش رہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو تمہارے اوپر. باقی مجاہد اور اس طریقے سے عطا بن ابی رباح، سعید بن جبیر اور محمد بن سیرین، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی جمعے کے خطبے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے خطبے کے اندر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو آیت نازل ہو گئی کہ جمعے کے دوران خطبے کے دوران بات نہ کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو عمومی لفظ کے اعتبار ہوتا ہے، خصوصی مورد کے اعتبار نہیں ہوتا. آپ کے بعد اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو جمعے کی خطبے کے بارے میں نازل ہو گئی یا نماز کے بارے میں نازل ہو گئی، لیکن عموم لفظ یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہو تو کسی اور کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز کے اندر اگر ایک امام قرآن مجید پڑھتا ہے تو باقی تمام کے تمام لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، وہ قرآن مجید نہ پڑھے. قرآن کا پیغام یہی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ ذکر کا طریقہ ہے، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل کے اندر، تضرعن گڑ گڑا کر یاد کرو، وخیفتن اور اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر کے یاد کرو، ودون الجہر من القول، اور اس طریقے سے کسی کو جو آواز دی جاتی ہے اس سے آپ کی آواز پست ہونی چاہیے. جہر اس آواز کو کہتے ہیں جو آواز کسی کو دی جاتی ہے بلانے کے لیے، اس سے جو ہے نا آپ کی آواز کیا ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے. بالغدو والآصال، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں سے نہ ہونا کہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں استعمال کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میں خاطر میں بھی نہیں آتا، یاد بھی نہیں ہے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون، تحقیق وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، مقرب بندے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے ان الذین عند ربک، وہ ہستیاں، وہ انسان جو اللہ کے ہاں مقرب ہیں، انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے بعد پھر صحابہ، خلفاء راشدین اور اس طریقے سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ سب کے سب اپنے آپ کو اللہ کے عبادت سے برادر نہیں سمجھتے ہیں. تو پھر 2021 کا پیر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت سے بالاتر ہو گیا, کس طریقے سے بالاتر ہو گیا؟ پریت پڑا ہوتا ہے گلی کے اندر, نماز نہیں پڑھتا, لوگ پوجا کرتے ہیں کہ اس کو تو نمازیں معاف ہے. نمازیں تو میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے ہے. نعوذ باللہ, یہ ضرب ہے کس کے اوپر؟ پیغمبر کے اوپر. پیغمبر نے نماز نہیں چھوڑی, صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی, کسی نبی نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا. اس جاہلانہ گفتگو کے اندر آپ نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا پیغمبر کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے فرشتے بھی, انبیاء بھی, اولیاء بھی, ادقیاء بھی, صحابہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آگے سجدہ ریز ہے, اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مستثنی نہیں ہے. یہاں تک کہ بے جان پتھرے بھی اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اور یہ جو درخت اور شجر درختے ہیں اور اس طریقے سے پودے ہیں, گاس ہے, یہ سب کے سب اپنے جو ہے نا حیثیت کے مطابق جو وظیفہ ان کو دیا گیا ہے اور جو عبادت ان کو دی گئی ہے, حدیث ثابت ہے کہ یہ اپنے عبادت کو جو ہے نا وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. آگے سورہ انفال ہے. سورہ انفال کا ربط سورہ آراف کے ساتھ بالکل آسان ہے. سورہ آراف کے اندر جہاد باللسان کا ذکر تھا, یعنی تبلیغ کے ذریعے سے اعلاء کلمۃ اللہ کا حکم تھا. جہاد قتال کو بھی کہتے ہیں, جہاد تبلیغ کو بھی کہتے ہیں. صرف قتال جہاد نہیں ہے, جہاد ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اعلاء کلمۃ اللہ ہو جاتا ہے. وہ تبلیغ ہے تو جہاد ہے, وہ قتال ہے تو جہاد ہے. ہر وہ عمل جس سے اعلاء کلمۃ اللہ ہوتا ہے وہ جہاد ہے. اور آج یورپ کے اندر جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کی آبادیاں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں, مسلمانوں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, تو وہاں تو کسی نے قتال نہیں کیا. وہاں اعلاء کلمۃ اللہ کس سے ہو رہا ہے؟ دعوت سے ہو رہا ہے, تبلیغ سے ہو رہا ہے اعلاء کلمۃ اللہ. تو سورہ احزاب کے اندر جہاد باللسان کا حکم تھا, یعنی تبلیغ کے ذریعے سے اعلاء کلمۃ اللہ کا حکم تھا. اور یہاں جہاد بالسیف کا حکم ہے, یعنی تلوار کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ کا حکم ہے. یہ تو سورہ انفال کا ربط ہے سورہ احزاب کے ساتھ. سورہ انفال دو حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ پارہ نمبر 9 کے اختتام تک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, یہاں تک پہلا حصہ ہے, اور دوسرا حصہ پھر یہاں سے سورت کے اختتام تک ہے. دو مضامین یہاں بیان کیے گئے ہیں, ایک مضمون پہلے حصے کا ہے اور دوسرا مضمون دوسرے حصے کا ہے. پہلے حصے کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ اموال غنائم تقسیم کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو مد نظر رکھا جائے. اور دوسرا مسئلہ احکام جہاد ہے. یہ دو مسئلے ہیں, یہ دو مضمون ہیں. تو پہلے حصے کے اندر پہلا مضمون اجمالاً مذکور ہے, اور ساتھ ساتھ سات علتیں بیان کی گئی ہیں پہلے حصے کے اندر, اور پانچ احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے. اور دوسرے حصے کے اندر پہلا مضمون جو ہے یہ مفصل بیان کیا گیا ہے, یعنی اموال غنائم تقسیم کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ملحوظ نظر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ جہاد کے سات احکامات کو ذکر کیا گیا ہے اور پانچ علتوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر سورت کے اختتام پر مسلمانوں کے تین گروہ کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے مہاجرین اور انصار کے لیے بشارتیں سورت کے اختتام پر جو ہے نا بیان کی گئی ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھیں گے، مال غنیمت کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. سعد بن ابی وقاص بدر میں ایک تلوار لے کر آئے حضرت کے پاس کہ حضرت یہ تلوار مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہ تلوار نہ میری ہے نہ آپ کے ہے. سعد تھوڑا غمزدہ ہو گئے. بعد میں پھر آپ نے سعد کو بلایا اور وہ تلوار آپ نے حضرت سعد کو عطا کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ سعد جس وقت آپ نے اس تلوار کو مانگا تھا اس وقت یہ مسلمانوں کا مشترکہ مال تھا، نہ آپ کا تھا نہ میرا تھا، اب چونکہ میرے حصے میں آیا ہے اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ آیت نازل ہو گئی. اور اس طریقے سے دوسرا قول یہ ہے جیسے کہ اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس سے ہی نقل کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات فرمائے تھے کہ جو اس طریقے سے جو ہے نا قربانی دے گا تو ان کو الگ سے جو ہے نا انعام دیا جائے گا. تو پھر نوجوانوں نے جو ہے نا اپنا جوہر دکھایا اور بزرگوں نے جھنڈے اٹھائے تھے اور نوجوان جو ہے نا وہ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. تو مالی غنیمت جب تقسیم ہونے لگا تو نوجوان آ کر جو ہے نا سامنے کھڑے ہو گئے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے امتیازی حصے کا مطالبہ کیا. بزرگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو کس طریقے سے ہم پر فضیلت دی جائے گی، ہم نے بھی تو جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور اگر ان پر برا وقت آتا تو پناہ لینے کے لیے ہمارے جھنڈوں کے پاس آتے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اموال غنائم کو برابر تقسیم فرمایا. تو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اس طریقے سے آپس کے اندر صلح جو ہے نا کی فضا پیدا کرو. کس کے ساتھ؟ بالمودت وترک النزاع، مودت کے ساتھ اور اس طریقے سے طرز کے نزاع کے ساتھ جو ہے نا آپس کے اندر صلح کا فضا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے پیدا کر کے رہو. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، اب مومنین کاملین کے اوصاف اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مومنین وہ لوگ، مومنین کاملین وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ تبارک و تعالی یاد کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپنے لگتے ہیں. کیونکہ وجلت اس خوف کو کہتے ہیں کہ جو بڑوں کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی بڑا نہیں ہے. تو یہ مومنین کی علامت ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، یہ دوسرا وصف ہے، جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آگے تیسرا وصف ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اسباب ضرور اختیار کرتا ہے لیکن توکل وہ صرف کس پر کرتا ہے؟ اسباب پر نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرتا ہے. آگے چوتھا وصف ہے، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ چوتھا وصف ہے، نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ جو ہے نماز ان کے سامنے ہوتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ پانچواں وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا مال اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے خیر کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں. اولائک ہم المومنون، یہ ثمرے دنیاوی ہے، اولائک ہم المومنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم, یہ ثمر اخروی ہے, اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے, بہت بڑا مقام ہے. ومغفرت اور بخشش ہے, ورزق قریب اور عزت کا رزق ہے. کما اخرج کا رب کا من بیت کا, اب آپ کو کہا گیا تھا کہ پہلے مضمون کے اندر یعنی پہلے حصے کے اندر سات علتیں بیان کی گئی, پہلی علت ہے کما اخرج کا رب کا من بیت کا بالحق, یہ پہلی علت ہے, جس طریقے سے تیرے رب نے گھر سے نکالا حکمت کے ساتھ, مدینہ کے گھر سے تیرے رب نے تجھے نکالا کس کی طرف, میدان بدر کی طرف, کس کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اس میں بہت بڑی حکمت تھی. بعد ما تبین کانما یساق وان فریق من المؤمنین, اور مسلمانوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا, لکارہون, کہ جو نکلنے کو پسند نہیں کر رہا تھا, ایک جماعت ایسی بھی تھی اور وہ نکلنے کو پسند کیوں نہیں کر رہی تھی اور اس طریقے سے جنگ کو پسند کیوں نہیں کر رہی تھی, بوجہ قلت عدد, اور اس طریقے سے قلت وسائل کے, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے, تو اس لیے وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے, اور مسلمان تو جنگ کے ارادے سے گئے نہیں تھے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذرے وہی بتایا گیا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے سامان تجارت لے کر اور سمندر کے قریبی علاقے سے جو ہے نا گزر رہا ہے مکے کے لیے, لہذا اگر ان کو گھیر لیا جائے تو اس طریقے سے بہت سارا مال غنیمت جو ہے نا وہ ہاتھوں میں آ جائے گا, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی اور اسی کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن ادھر ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کے قافلوں کو ٹکانے لگانے کے لیے مدینہ سے مسلمان نکل آئے ہیں, تو انہوں نے فوراً مکے کے اندر جو ہے نا اعلان کروایا اور فوری طور پر سادو سامان سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر لے کر جو ہے نا وہ میدان بدر پہنچا. ابو سفیان نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنا قافلہ سمندر کے ساحل کی طرف موڑ لیا اور سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ صحیح سلامت نکل گئے, اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے تھے اور ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ وہ میدان بدر جو ہے نا پہنچ چکا تھا, تو ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور دو گھوڑے تھے اور 8 تلواری تھی, کیونکہ مسلمان تو زیادہ ہتھیار ساتھ لے کر گئے بھی نہیں تھے اور اس طریقے سے جنگ کی جو ہے نا کوئی فضا بھی نہیں تھی, اور وہ لوگ جنگ کی نیت سے اپنے گھروں سے اسلحوں کے ساتھ اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے, 700 اونٹ تھے ان کے پاس, 200 گھوڑے تھے اور ہتھیار تو تیر کمان اور تلوار تو ہر ایک کے پاس تھی, تو اس طریقے سے وہ لیس تھے. تو اس وجہ سے بعض مسلمانوں نے کہا کہ جو قافلہ ہے اس کا تعاقب کیا جائے اور اسے گھیر لیا جائے, اور یہ جو نفیر ہے لشکر ہے ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں, فی الحق یعنی دشمن کے مقابلے میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نفیر کے ساتھ لشکر کے ساتھ جنگ نہ کی جائے بلکہ جو قافلہ تجارتی قافلہ گزرا ہے اس کا تعاقب کیا جائے اور اس طریقے سے ان کو گھیر لیا جائے. بعد ما تبین, جبکہ بالکل واضح ہو گیا ہے, کانما یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ لگے گی, یعنی یا تو قافلہ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ لگے گا, وہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا اور اس طریقے سے وہ آپ کے ہاتھوں سے پٹے گا, اور یا یہ ہے کہ لشکر جو ہے نا آپ کے ہاتھوں سے پٹے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے, یہ خبر آپ کو دی گئی تھی. کانما یساقون الی الموت, بالکل جو ہے نا یہ جو ایک گروہ تھا وہ جنگ سے جو ہے نا اس طریقے سے یعنی جنگ کو اس طریقے سے جو ہے نا ناپسند کر رہا تھا کہ گویا کہ ان کو جو ہے نا ہنکایا جاتا ہے کس کے طرف, ہو موت کے طرف. وہم ینظرون, اور وہ دیکھ رہے کہ بس اترنا ہے اور مرنا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اب یہ دوسری علت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے نا وعدہ کر رہے تھے دو طائفوں میں سے ایک طائفے کا، کہ دو طائفوں میں سے ایک طائفہ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پھٹے گا، اور دو طائفے جو ہے نا وہ کون سے تھے؟ ایک عیر تھا اور دوسرا کیا تھا؟ نفیر تھا. عیر ابو سفیان کا قافلہ تھا اور نفیر ابو جہل کے لشکر تھی جو مکے سے لے کر آیا تھا. انہا لکم، ان دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ آپ کا ہے. وتودون ان غیر ذات الشوکت، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ ان کی چاہت یہ تھی کہ یہ جو غیر مسلح لوگ ہیں ان سے نمٹ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سامان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا سامان کو پسند نہیں فرمایا اور اس طریقے سے سامان کو نہیں چاہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ حق جو ہے نا وہ غالب ہو کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے آج. ویقطع دابر الکافرین، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے جڑوں کو جو ہے نا کاٹ کر ختم کر دے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر تو سارے قافل قتل نہیں ہوئے تھے، کتنے قتل ہو گئے تھے؟ 70، اور 70 گرفتار ہو گئے تھے. تو یہاں پر جو ہے نا یقطع دابر الکافرین کس طرح صادق آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو 70 قتل ہو گئے تھے وہ پورے مکے کے روح تھے، سردار تھے، اور جو 70 گرفتار ہو گئے تھے وہ اس کے بعد. تو جب 70 گرفتار ہو گئے اور 70 قتل ہو گئے تو وہ مکے کی پوری قیادت ہوئی تھی، اور اس طریقے سے مکے کی روح جو ہے نا ہوئی تھی، اور اس طریقے سے ایسا ہونے کی وجہ سے ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ بے پناہ ہو گئی. تو گویا کہ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ ان کے نسل ختم بے معنی ہو گئی، کہ ان کا جو روح تھا وہ جو ہے نا دنیا سے مٹ گیا، اور اس طریقے سے ان کا دبدبا جو تھا اس کا نام و نشان دنیا سے کیا ہو گیا؟ بدر کے بعد جو ہے نا مٹ گیا. تو یہ بالکل جو ہے نا اس پر ویقطع دابر الکافرین جو ہے نا صادق ہے. ولو کرہ المجرمون استستغیثون ربکم، یہ تیسری علت ہے، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب کے آگے، فاستجاب لکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری فریاد کو قبول کیا. مسلمان سارے فریاد کر رہے تھے کیونکہ 313 اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر، مقابلے میں ابو جہل کے لشکر 1000 اور اس میں 700 اونٹ، 200 گھوڑے، اور ہر ایک آدمی ہتھیار سے لیس. تو ظاہر ہے ایسے وقت میں مسلمان کی نظر اپنے اسباب پر نہیں ہوتی، کس پر ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے. تو مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنا شروع کر دیا اور گڑگڑانا شروع کر دیا، فاستجاب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو ہے نا درخواست کو قبول کر لیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، مسلمان جو ہے نا آمین کہہ رہے تھے، اللہ نے قبول کر لیا اور اعلان ہو گیا، انی مومدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ. اور یہ 1000 فرشتے کس طرح آئیں گے؟ لگاتار آئیں گے، لگاتار اس طریقے سے یہ آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ارسال رسول کے یعنی فرشتوں کے انزال کے حکمت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری مدد ہم نے کی اور 1000 فرشتوں کو جو ہے نا جو ہم نے نازل فرمایا، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امداد میں نے اس لیے تمہیں دی تاکہ تم غلبے کی بشارت، تاکہ تمہیں جو ہے نا غلبے کی بشارت ہو جائے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اسی کے ساتھ تمہارے دلوں کو کیا ملے؟ اطمینان ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب سے تسلی ہو جاتی ہے. مسلمان اعتماد اسباب پر نہیں کرتا، اللہ پر کرتا ہے، لیکن جب اسباب بظاہر پورے ہو تو اسباب کے پورا ہونے کی وجہ سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے دل کو اطمینان مل جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 فرشتے ہم نے اس لیے نازل کیے تمہاری مدد کے لیے تاکہ تمہارے دلوں کو کیا ملے؟ اطمینان ملے اور تسلی ہو جائے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، باقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ایک فرشتہ نازل کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر سکتے تھے اور اس طریقے سے کافروں کو ایک مسلمان کے ہاتھ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پٹوا سکتے تھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ, یہ چوتھی علت ہے. اللہ نے اپنی طرف سے اونگ ظاہر کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے اوپر کیا ظاہر کرتا تھا؟ اونگ, تاکہ تمہیں جو ہے نا آرام پہنچائے. تو اس طریقے سے جو ہے نا میدان کے اندر مسلمانوں کو جو ہے نا آرام ملتا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا, بارش ہو گئی. اور بارش کیوں ہو گئی؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کر دے حدث اصغر حدث اکبر دونوں سے. ظاہر ہے میدان کے اندر ٹیرے ہوئے ہیں تو حدث اصغر بھی لاحق ہوتا ہے, حدث اکبر بھی لاحق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میدان کے اندر بارش کو برسایا اور حدث اصغر اور حدث اصغر دونوں سے جو ہے نا صحابہ کرام کو پاک فرمایا. ویذھب عنکم رجز الشیطان, اور اسی لیے اللہ پاک نے بارش کو برسایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے شیطانی وسوسوں کو کیا کر دے, زائل کر دے اور دور کر دے. وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو کیا کر دے, مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو کیا کر دے, ثابت قدم کر دے. اِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ پانچویں علت ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں کے طرف حکم بھیجا اور وحی بھیجی کہ انی معاکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, لہذا تم مسلمانوں کے ہمت بڑھاؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, یعنی انی معاکم کا بیان ہے. سألقی فی قلوب الذین, انی معاکم کا بیان ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مسلمانوں کی ہمت بڑھاؤ, میں ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے روب کو کیا کروں گا, ڈالوں گا. فضربوا فوق الاعناق, گردنوں پر جو ہے نا ان کو مارو. وضربوا منهم كل بنان, ہر جوڑ پہ جو ہے نا ان کے ضربے لگاؤ. ذالک بانهم, اور یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے دیا. بانهم شاقوا اللہ ورسولہ, کہ انہوں نے مخالفت کی سبب عذاب. اللہ نے عذاب دیا ان کو بدر کے میدان کے اندر, اور سبب عذاب کیا ہے؟ سبب عذاب یہ ہے, شاق اللہ و رسولہ, انہوں نے مخالفت کی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ و رسولہ, اور جو آدمی, یہ قانونی خداوندی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, فإن اللہ شدید العقاب, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت سزا بھی دیتے ہیں. ذالکم فذوقوه, یہ عذاب دنیا میں ہے لہذا اس کو ابھی چکو. وان للکافرین, واعلموا ان للکافرین عذاب النار, اور جان لو کافروں کے لیے جہنم کے عذاب آخرت کے اندر اس کے علاوہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار, یہ پہلا قانون جہاد ہے. میں نے کہا تھا کہ پہلے ایسے کے اندر جہاد کے پانچ قوانین کا بیان ہے, تو یہ پہلا قانون ہے. اے ایمان والو, جب آپ دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں اترو, زحفن سے مراد کیا ہے؟ میدان جنگ. جب میدان جنگ میں آپ اترو, فلا تولوهم الادبار, پیٹ نہ پھیرنا. ومن یولیهم یومئذ دبرہ, اور جو آدمی اس دن پیٹ پھیرے گا, آگے استثناء ہے, الا متحرفا لقتال, وہ لوگ جو ہے نا اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے جو پینترا بدلنے کے لیے پیٹ پھیرتا ہے. او متحیزا الى فئۃ, یا مسلمان فوج میں شامل ہونے کے لیے پیٹ پھیرتا ہے, وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھاگنے کے لیے میدان جہاد میں اترنے کے بعد جو پیٹ پھیرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, فقد باء بغضب من اللہ, وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. ومأواہ جہنم, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے. یعنی یہ وعید اس لیے بیان کی ہے تا تاکہ کوئی مسلمان میدان جہاد سے بھاگنے کی ہمت کر نہ کرے. اس لیے کہ میدان جہاد سے بھاگنا یہ قبائل میں آتا ہے اور اس سے جو ہے نا امت کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. یہ علل خمسہ جو اس سے پہلے بیان ہو گئے یہ علل خمسہ کا ثمرہ ہے. علل خمسہ کا ثمرہ ہے مشرکین کو تم نے نہیں مارا, تم نے قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے ان کو قتل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے اور یہ دستور ہے کہ نتیجہ جب خلاف توقع ہو, یاد رکھے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ نتیجہ جب خلاف توقع ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, نتیجہ خلاف توقع ہے تو نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اسی طریقے سے 313 آدمی اور ان کے پاس 70 اونٹ ہیں اور اس طریقے سے دو گھوڑے ہیں, ٹوٹل تلواری کتنی ہے؟ 8. مقابلے میں کتنی فوج ہے؟ 1000. گھوڑے کتنے ہیں؟ 700. اونٹ کتنے ہیں؟ 700. گھوڑے کتنے ہیں؟ 200. اور تلوار ہر ایک کے پاس, تیر کمان ہر ایک کے پاس. تو اب ظاہر ہے ایسی قوم کے مقابلے کے اندر مسلمانوں کا میدان میں آ کر فتح یاب ہونا اور اس طریقے سے کافر کا ملیامیٹ ہونا, یہ نتیجہ خلاف توقع ہے. اور نتیجہ جب خلاف توقع ہوتا ہے تو پھر نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تقتلوہم, تم نے نہیں مارا, ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے مارا. وما رمیت, جس طریقے سے دوسرے موقع پر نتیجہ خلاف توقع ہو نسبت اللہ کی طرف ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ ایمان والوں پر خوب احسان ہو جائے, خوب احسان ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام تمہارے اوپر کیا کہ 1000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے کافروں کو پٹوایا. کیوں؟ تاکہ ایمان والوں پر آج اللہ کا خوب احسان ہو جائے. ان اللہ سمیع علیم. ذالکم, یہ انعام. وان اللہ موہن کید الکافرین, اللہ تبارک و تعالی یہ انعام اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے تمام تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے تمام تدبیروں کو کیا کر دیا؟ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور کر کے رکھ دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے اور گردنیں جو ہے نا کٹوا کے چلے گئے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اب یہاں زجر کس کے لیے؟ کافروں کے لیے ہے. یہ نشانات لگائے ورنہ یہ ہے کہ پھر آدمی سے قرآن مجید حل نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں چل پتہ نہ ہو کہ یہاں خطاب کس سے ہے یا کس کے بعد ہو رہی ہے اور سارا مضمون جو ہے نا گلمل ہو جائے تو پھر حل نہیں ہوتا. ان تستفتحوا فقد جاءکم, یہاں زجر کس سے ہے؟ کافروں کے لیے. ان تستفتحوا, اگر تم فیصلہ چاہتے ہو, اگر تم کیا چاہتے ہو؟ فیصلہ چاہتے ہو. فقد جاءکم الفتح, فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے اور فیصلہ تمہارے پٹائی کا ہے, تمہارے پٹنے کا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اگر باندھ رہو اور فیصلے کو جو ہے نا بار بار فیصلے کے چاہتوں کا اظہار نہ کرو تو اس میں تمہاری بہتری ہے, چند دن تمہیں مل جائیں گے رہنے کے لیے. ابو جہل جب نکل رہا تھا مکے سے اپنی فوج اور لشکر کو لے کر تو سیدھے چلا گیا حرم اور بیت اللہ کے سامنے کڑا ہو گیا, بیت اللہ کے سامنے کڑا ہو گیا اور کہا کہ یا اللہ, اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا سچا رسول ہے تو جو جس عذاب کا یہ تذکرہ کرتے ہیں اس عذاب کو ہمارے اوپر نازل کر دے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا بدر کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فیصلہ نہ چاہو, آپ تم فیصلہ مت چاہو, فقط جاءکم الفتح, فیصلہ ہو آ چکا ہے, وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اگر بعد رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, وَإِن تَعُودُ نَعُود, اگر دوبارہ اسی طریقے سے حرکت کرو گے تو میری مدد پھر آ جائے گی, وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, تمہارا جتہ کچھ کام نہیں آیا تمہارے, یہ جو تمہارا جتہ ہے اور اس طریقے سے تمہاری تعداد ہے اور اس طریقے سے تمہارے ہتھیار ہے, یہ تو کچھ تمہارے کام نہیں آئے. ولو کا صورت, اگرچہ تم تعداد کے اعتبار سے کیا تھے, بہت زیادہ تھے, وان اللہ مع المؤمنین, اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ دوسرا قانون جہاد ہے, ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اور اللہ کے رسول کے اطاعت سے جو ہے نا روگردانی اختیار مت کرو. وانتم تسمعون, اور تم جو ہے نا قرآن مجید اور اس طریقے سے مواعظ سنتے رہتے ہو جس میں وعیدیں آئی ہیں اللہ کے رسول کے اطاعت سے جو ہے نا روگردانی اختیار کرنے کے بارے میں, اور اس طریقے سے میدان جنگ سے جو ہے نا پیٹ پھیرنے کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں اور تم جو ہے نا وہ پڑھتے رہتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے, وہم لا يسمعون, اور وہ دل سے جو ہے نا سننے والے نہیں تھے لیکن کہا کہ ہم نے سنا ہے. یہ قول کس کا تھا؟ یہ کفار و منافقین کا تھا. تو جس طریقے سے کفار و منافقین جو ہے نا وہ کیا کہتے تھے, سمعنا, اور حقیقت میں وہ کیا تھے, سننے والے نہیں تھے. اس طریقے سے بات جو ہے نا تم زبانوں پر نہ لانا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم, خلائق کے اندر سب سے بدترین جو ہے نا مخلوق کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے ہاں وہ بہرے گنگے ہیں, الذین لا یعقلون, جو سمجھتے نہیں ہیں. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوہم معرضون, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں خیر دیکھتے تو سناتے بھی, اور اگر وہ سنتے بھی تو پھر یہ ہے کہ پیٹ پھیرتے اعراض کرتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہاں سے قانون جہاد نمبر تین بیان ہو رہا ہے. ایمان والو استجیبوا للہ, حکم مانو اللہ کے, ولی الرسول اللہ کے رسول کے, اذا دعاکم, جب وہ آپ کو پکارے, لما یحییکم, اس عمل کے طرف جس میں تمہاری زندگی ہے, جس میں تمہاری کیا ہے, زندگی ہے, کیونکہ جہاد کے اندر زندگی ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, یہ بھی جہاد کے بارے میں ہے, جہاد چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, کیونکہ مسلمان جب جہاد چھوڑے گا تو ساری دنیا مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی اور مسلمانوں کو جو ہے نا ایک لذیذ دسترخوان کی طرح جو ہے نا کھا جائے گی. تو اسی طریقے سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاد ہی کے اندر مسلمانوں کی حیات ہے, اور ترک جہاد کے اندر مسلمانوں کے موت اور مسلمانوں کی ہلاکت اور اس طریقے سے ذلت اور رسوائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں تیسرا حکم جہاد بیان فرماتے ہیں, ایمان والو استجیبوا للہ, اللہ کا حکم مانو, ولی الرسول, اور اللہ کے رسول کا حکم مانو, اذا دعاکم, جب وہ تمہیں پکارے, لما یحییکم, اس عمل کے طرف جس میں تمہاری حیات ہے, وعلمو, اور یہ ثمرہ استجابت ہے, وعلمو, جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ تبارک و تعالی روک لیتا ہے انسان سے اس کے دل کو, آ جاتا ہے انسان کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, روک لیتا ہے, کیونکہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بات پر ناراض ہو گیا اور آپ کے دل کو روک لیا حق کی طرف جانے سے, تو آپ ہمیشہ کے لیے حق سے کیا ہو جاؤ گے, محروم ہو جاؤ گے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ ثمرِ اخروی ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, لہذا جب تمہارا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کی غلطی کی وجہ سے اور انسان کی خطا کی وجہ سے اس کے درمیان اس کے دل کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس کے دل کو جو ہے حق سے کیا کر دے پھیر دیتے ہیں, پھر انسان ہمیشہ کے لیے حق سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کو آپ کے پاس بلاوا آ جائے اللہ کے نبی کی طرف سے تو آپ تعمیل میں تاخیر نہ کرے اور دیر نہ کرے اور ٹھال مٹول سے کام دینے. یہ تیسرا حکم جہاد ہے. وَاتَّقُوا, اور یہ تنبیہ ہے مومنین کے لیے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ڈرو اس وبال سے, اس وبال سے کہ بصورت مداہنت وہ وبال صرف اس ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا, صرف ان پر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں کے اوپر بھی وہ وبال آئے گا جنہوں نے مداہنت کی مسلمانوں میں سے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کو یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے. تذکیر بے اعلی اللہ. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو اس دن کو کہ جب تم کیا تھے, اور اس میں ترغیب جہاد بھی ہے, جب تم کیا تھے بالکل کم تھے, مستضعفین کمزور تھے زمین میں, مستضعفین فی الارض, ارض مراد یہاں پر کیا ہے مکہ ہے, تم مکہ میں کیا تھے بالکل کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تم ڈرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیں اچک کر جو ہے نا نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ کمزور تھے اور ہر کسی کو جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ طاقت حاصل تھی مسلمانوں کے اوپر. لیکن وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, فَآوَاكُمْ, اس سے پہلے فَآوَاكُمْ, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا کہاں, مکے میں کمزور تھے, اللہ نے مدینہ کے اندر تمہیں ٹھکانہ دے دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیا. کہاں, میدان بدر کے اندر اللہ کی مدد آئی اور اسی مدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا, مضبوط کر دیا. اور اس طریقے سے کافروں کا جو رعب اور دبدبا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے مٹا دیا, اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا جو ہے نا وہ دنیا کے روئے زمین پر جو ہے نا وجود میں آیا. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے طیبات میں سے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, ایمان والو خیانت نہ کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ, یعنی حقوق میں خلل نہ ڈالو. وتخونوا یہاں بھی لام مقدر ہے, ولا تخونوا اماناتکم, اور آپس کے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا. وانتم تعلمون, اور تم بددیانتی کے انجام کو جانتے ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ آپ کی صلح کی باتیں چل رہی تھی, بنو قریظہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو بنو نذیر کے ساتھ ہم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, لیکن سعد بن معاذ کو آپ ایسا کریں کہ تحکیم کے لیے قبول کریں, وہ آپ کے پاس آ جائیں گے, جو فیصلہ وہ کریں گے اسی فیصلے پر عمل کریں گے. تو بنو قریظہ ابو لبابہ کی جائیداد چونکہ بنو قریظہ کے پاس تھی, اور اس طریقے سے ان کے اہل و عیال بھی وہیں تھے اور ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی, اس لیے بنو قریظہ نے ابو لبابہ کو بلایا. حضرت ابو لبابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ سعد بن معاذ کو تحکیم کے لیے قبول کریں, تو ہم کیا کریں, ان کو تحکیم کے لیے قبول کریں یا نہ کریں. تو ابو لبابہ نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نے ان کو قبول کر دیا تو انہوں نے اشارہ کر دیا گردنوں کی طرف کہ آپ کے گردنوں کو کاٹیں گے قبول نہ کریں. بعد میں ابو لبابہ کو خود احساس ہوا کہ میں نے تو حضرت سے اجازت لی تھی اور میں یہاں پہ آیا تھا, اور یہاں آ کر میں نے یہود کی خیرخواہی کی بات کہی تو میں نے خیانت کی ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ. واپس گئے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا اور اس طریقے سے بندے رہے, اور اس وقت تک بندے رہے جب تک جو ہے نا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اور اس طریقے سے وہی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی. پھر کہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے. پھر حضرت تشریف لائے اور اپنے اپنے ہاتھوں سے کھولا. لیکن عبداللہ حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ واقعہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے, یہ واقعہ جو ہے غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. واللہ عالم, باقی یہ ہے کہ مفسرین نے اس واقعے کو اس آیت کے شان نزول کا بھی لکھا ہے. تو یہ دونوں قول ہے. حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اچھی طریقے سے جان لو تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, ایمان والو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا عطا کریں گے؟ فرقان عطا کریں گے. اب فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ فیصلے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. فیصلہ علمی ہو یا فیصلہ عملی ہو, فیصلہ علمی ہدایت اور اس طریقے سے دور قلب, فیصلہ عملی جیسے کہ فتح اور اس طریقے سے آخرت کی کامیابی. تو یہ فرقان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلے میں عطا فرمائیں گے اگر تم نے کیا کر لیا, تقوی اختیار کی, اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے. ویکفر عنکم سیئاتکم, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے خطاؤں کو معاف فرمائیں گے. ویغفر لکم, اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو ہے نا سیئات کو مٹائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرے جب آپ مکے میں تھے, کمزور تھے, اور دار النظر کے اندر یہ سارے کافر جمع ہو گئے تھے, اور آپ کے قتل کے جو ہے نا آپ مختلف مشورے ہو رہے تھے, اور مشورے کے اندر جو ہے نا یہ بہت ساری باتیں سامنے آئی. وَإِذْ يُمْكِرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یاد کرے اس وقت کو جب تدبیریں سوچ رہے تھے کافر آپ کے بارے میں, اور یہ کچھ صورتیں سامنے آئی لیثبتوا کا کہ آپ کو جو ہے نا گرفتار کیا جائے اور قید کیا جائے, او یقتلوا کا یا آپ کو قتل کیا جائے, او یخرجوا کا یا آپ کو جلا وطن کیا جائے. ویمکرون ویمکر اللہ, یہ کچھ سوچ رہے تھے اللہ تبارک, ان کا فیصلہ کچھ تھا اللہ کا فیصلہ کچھ تھا. واللہ خیر الماکرین, لیکن بہترین فیصلہ ساز اللہ ہے, اور فیصلہ اللہ کا ہمیشہ جو ہے نافذ ہو کر رہتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, یہ شکوہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, تو یہ کیا کہتے ہیں, یعنی یہ بعض لوگ جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں, قَدْ سَمِعْنَا, ہم نے سن لیا. اس طریقے سے آج کل اگر کسی کے سامنے آپ تھوڑے سے دیر کے بعد رکھیں گے تو کیا کہتے ہیں, مجھے سب پتہ ہے. بالکل جو کافر مشرق اس زمانے کے اندر ان کی جو گفتگو تھی اور انداز کلام تھا, آج کل کے فاسق فاجر اور اس طریقے سے سیکولر مسلمانوں کا بھی انداز گفتگو وہی ہے. قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہتے تو ہم بھی وہی گفتگو کرتے. ان هذا الا اساطير المؤمنين اساطير الاولين, اور کہتے تھے کہ یہ تو وہی جو ہے نا بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے جنہوں نے لوگ بیان کرتے آئے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً, یا اللہ یہ شک, یہ علت نمبر سات ہے اور اس طریقے سے شکوہ ہے. جب انہوں نے کہا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ, اگر یہ قرآن حق ہے اور یہ نبی حق ہے تیرے طرف سے ہے یا اللہ, فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, ہمارے اوپر پتھرے نازل کر دے, او ایتنا بعذاب علیم, یا کوئی اور عذاب ہم پر جو ہے لا کر ڈال دے. وما کان اللہ لیعذبہم, تو شکوہ ہے جب انہوں نے یہ دعائیں مانگی تو پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا پتھر کیوں نہیں برسائے. تو آگے جواب شکوہ ہے. اور اسی آیت کی شان نزول میں وہی واقعہ ہے, ابو جہل نے کعبے کے سامنے کڑے ہو کر جو ہے نا یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کا کلام ہے حق سچ کلام ہے ہم نہیں مانتے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب ہم پر جو ہے لا کر ڈال دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہی عذاب ان کے اوپر نہیں بھیجا جو انہوں نے مانگا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیج دیا کیونکہ انہوں نے دعا کے اندر دو عذاب مانگے تھے, پتھروں کی بارش ہو اور اتنا بھی عذاب علیم یا دردناک عذاب. تو دردناک عذاب اللہ پاک نے جنگ بدر میں ان کو چکا دیا. باقی یہ ہے کہ جواب شکوا, وما کان اللہ لیعذبہم, جواب شکوا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا. تو معنی عذاب دو ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو جو ہے نا عذاب سے دوچار نہیں فرماتے ہیں جس قوم میں اللہ کا نبی ہوتا ہے, اگرچہ وہ ٹکرانے والے ہیں اللہ کے نبی کی دعوت کو. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور یہ دوسرا معنی ہے, مسلمان جب تک استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور اس طریقے سے نبی کے زمانے میں جتنے لوگ تھے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان میں ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو یہ دو معنی ہے, نبی کا وجود عذاب سے معنی, استغفار یہ بھی عذاب سے کیا ہے معنی. وبالہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام, ان کو یعنی یہ مقتضی عذاب ہے کہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. تو مسجد حرام سے لوگوں کا روکنا یہ تو مقتضی عذاب ہے. وما کانوا اولیاءہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست صرف کون ہے, متقین ہے, اور یہ تو اللہ کے دشمن ہے. تو اللہ پاک پھر ان کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وما کان صلاتهم عند البيت, اور یہ غور مقتضی ہے عذاب کا کہ ان مشرکین کا جو نماز تھی بیت اللہ کے بیت اللہ میں جا کر ان کی نماز کیا تھی, الا بکاءن, وہ سٹیاں بجانا تھا, سٹیاں بجاتے تھے یہ ان کی نمازیں تھی. وتسبیحتن, اور تاڑیاں بجانا یہ ان کی نمازیں تھی. تو سٹیاں بجانا اللہ کے گھر کے اندر, تاڑیاں بجانا اللہ کے گھر کے اندر, یہ ایسی بدامنی ہے کہ یہ بدامنی یہ اللہ کے عذاب کو جو ہے نا کیا دیتی ہے, دعوت دیتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو آنا چاہیے تھا. یہ مقتضی جو ہے نا عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, چکھو عذاب بسبب جو ہے نا تمہارے کفر کے. ان الذین کفروا ینفقون اموالہم, جنہوں نے وہ کافر جنہوں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں, کس لیے خرچ کرتے ہیں, لیصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکنے کے لیے جو کافر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, یہ غرض انفاق ہے. فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرتن, آج تو یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ آنے والا دن یہ نتیجہ ہے, نتیجہ دنیاوی ہے, آنے والے کل ان کو جو ہے نا یہ آج کا خرچ جو ہے نا کیا بنے گا, ان کے لیے باعث ارمان بنے گا. آج یہ لوگ اپنے صلاحیتوں کو اور اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکلنے سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, لیکن آج ان کا خرچ کیا ہوا مال آنے والے کل میں کیا بنے گا, یہ ان کے ارمان کا سبب بنے گا اور باعث بنے گا. ثم یغلبون, اور یہ دوسرا نتیجہ ہے کہ اس بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل کریں گے اور بہت جلد جو ہے نا یہ مسلمانوں کے غلام بن جائیں گے اور اس طریقے سے ان کی طاقت ریاست ختم ہو جائے گی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور یہ تیسرا نتیجہ ہے کہ اللہ, اور یہ اخروی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم کی آگ کی طرف جو ہے کیا کریں گے, ہنکا جائیں گے, یہ جہنم کی آگ کی طرف جو ہے یہ ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, یہ یحشرون کے ساتھ متعلق ہے, جہنم کی طرف جو ہے نا ان کو ہانکا جائے گا. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی فرق واقع کرے خبیث میں اور طیب میں. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, رکھ دیں گے خبیث میں سے بعض کو بعض کے اوپر. یہ سارے جو گندے مردار لوگ ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو لا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, سب کو جو ہے کیا کر دیں گے, ایک جگہ ڈھیر کر دیں گے, اور ڈھیر کر دیں گے بعد پھر کیا کریں گے, فَيَجْعَلُوهُ فِي جَهَنَّمَ, پھر سب کو جو ہے نا اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی ہے وہ لوگ جو اصل نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم, اے پیغمبر آج بھی موقع ہے, ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر آج بھی یہ اپنی سازشوں سے باز آتے ہیں, توبہ اور استغفار کی طرف چلے جاتے ہیں, تو میں ان کے کیے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اے پیغمبر آج بھی ان کافروں تک یہ پیغام پہنچا دے, توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, اور اگر یہ واپس کفر کی طرف جاتے ہیں تو پڑ چکی ہے رات اگلوں کے راہ جو ہے نا, اگلوں کے راہ جو ہے نا وہ پڑ چکی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دستور جو ہے نا وہ موجود ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف آئے اور پھر مرتد ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ, اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ جو ہے نا کیا کرتے رہے, کب تک, جب تک فساد ختم نہیں ہوتا. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا. فإن انتہوا, دوران جنگ اگر یہ لوگ باز آتے ہیں اپنے عقیدے سے اور اس طریقے سے اپنی شرطوں سے, فإن اللہ بما يعملون بصیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبے کو کیا کریں گے, قبول کریں گے. وإن تولوا فاعلموا, اور اگر یہ پھر گئے جان لو اچھے طریقے سے, ان اللہ مولاکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا ونعم النصیر, بہترین مولا ہے اور بہترین جو ہے نا مددگار ہے اللہ پاک. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. الہ العالمین, اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین, اس درس ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دے. الہ العالمین, اس درس کو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, قرآن مجید کی روشنی کو عام فرما. الہ العالمین, قرآن مجید کی ہدایت کو عام فرما. ساری دنیا کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, قرآن مجید کے نور کو, الہ العالمین, قرآن مجید کی روشنی کو ہمارے گھروں تک اور اہل و عیال تک اور اس طریقے سے گاؤں بستیوں تک اور پوری ریاست اور ساری دنیا تک پھیلا دے. الہ العالمین, قرآن مجید کے فیض سے ساری دنیا کو فیضیاب فرما. الہ العالمین, قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اس ملک کے اندر قرآن مجید کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے صورتیں پیدا فرما, اور جو حضرات اس میدان میں کوشش کر رہے ہیں مولا عز و جل ان کے سعی اور کوشش کو برابر فرما. الہ العالمین, جامعہ عربیہ سلوم کے ترقیات کے سفر کو الہ العالمین اور بڑھا دے. الہ العالمین, تمام شاخیں ہیں اور جامعہ ہے جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت بڑے جو ہے نا اخراجات ہیں. الہ العالمین, اپنے غیب کے خزانے متوجہ فرما, اپنے غیب کے خزانوں سے الہ العالمین تمام ضروریات کو پورا فرما. الہ العالمین, جو شعبے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں الہ العالمین, اس سے بھی زیادہ آگے جو ہے نا بڑھانے کے توفیق الہ العالمین ہم سب کو عطا فرما, اور اس کے لیے الہ العالمین اسباب پیدا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق, اور اس طریقے سے جو بیمار ہیں مولا عز و جل سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا دوستوں نے کچھ مسائل کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے, الہ العالمین ان کے حاجات کو پورا فرما, تکلیفوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. الہ العالمین, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, جنت الفردوس عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.